السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة عبس، عبس کا مطلب تیوری چڑھائی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ سورة نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے ایک بڑا آدمی بیٹھا تھا، سردار. ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور کچھ مسائل پوچھنے لگے. روایت کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسی طرف توجہ رکھی جس جانب آپ پہلے سے ہی متوجہ تھے، اس پر یہ سورت نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتہاد، آپ کا یہ عمل اور نیت بالکل بجا تھی، اس لحاظ سے کہ کسی سردار کا قبول اسلام اس کے پورے کنبے قبیلے قوم کا قبول اسلام ہوتا ہے، کیونکہ اکثر الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، ہر معاملے میں انہی کے پیروکار اور ان کے ٹرینڈ کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص، آپ کی کوشش غلبہ اسلام کے لیے ہی تھی، اور یہ بھی ان سرداران کی طرف سے ہی ڈیمانڈ تھی، ایک لحاظ سے شرط، کیونکہ ان کا کانسیپٹ ذات پات اونچ نیچ اس طرح کا تھا. تو وہ کہتے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو کوئی غیر سردار کوئی عام عوام میں سے نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاص ان کے لیے یہ وقت مختص کیے ہوئے تھے. اس نابینا صحابی کو علم نہ تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہوتا، اور وہ اپنی نیت پر آئے اور سوال کر بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توجہ نہ دی اور اپنا رخ اسی جانب رکھا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں، جس میں بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب ہے، لیکن اصل میں یہ ان سرداران کو جواب ہے جو اس ذات پات اونچ نیچ اور جاہ مال کے گھمنڈ میں مبتلا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت یہ انداز بھی سنت الہی کے مطابق ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا، اذھب الی فرعون انہ طغا. یہاں اس موقع پر ان سرداران کو توجہ دینے کی وجہ سے ایک ایسا صحابی جو علم اور خلوص کا شوق لیے حاضر تھا اور جو معذور بھی تھا، وہ اگنور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے موازنے میں عبداللہ بن ام مکتوم کے حق میں یہ آیات نازل فرمائیں. ایک طرف یہ نابینا صحابی جو طلب علم خلوص کے شوق سے مالا مال تھا، اور دوسری طرف وہ گھمنڈی مشرک عبی بن خلف اور اس کے ساتھی. اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر کے انہیں جواب دیا کہ اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے اترنے کے بعد ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا خصوصی اکرام فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے اس واقعے کے بعد اور یہ صحابی آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص پروٹوکول کے ساتھ مرحبا کہتے کہ مرحبا اس شخص کو جس کے بارے میں میرے رب نے مجھ پر عتاب کیا. یاد رہے کہ یہاں پر جو سب سے زیادہ مناسب لفظ معلوم ہوتا ہے وہ یہی عتاب ہی ہے. بعض لوگوں نے آیات کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ناراضگی، ناپسندیدگی، ڈانٹ ڈبٹ اور اس طرح کے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کی کہ وہ جو سورت کے نزول کا مقصد ہے اس کو بیان کر سکیں، اس کی تشریح کر سکیں، لیکن معاملہ چونکہ اس ہستی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے اخلاق کریمہ کی گواہی اللہ عز و جل نے دی ہے، بڑے سے بڑا مترجم اور مفسر بھی یہاں ڈر جاتا ہے کہ مبادہ کہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی شمار ہو. چونکہ آیات کا معنی واضح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو خود اپنے لیے لفظ استعمال کیا وہ بمن عاتبنی ہے، تو امتی کا سمجھنے سمجھانے کے لیے لفظ عتاب کو ہی کافی سمجھنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی زبان کے پھسلنے، سلپ ٹنگ کی وجہ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد خود صحابہ بھی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو خصوصی اکرام دیا کرتے، اور کیسے نہ دیتے جس کو اکرام اللہ عز و جل نے دیا. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مکی قریشی مہاجرین اولین میں سے تھے اور معلم قرآن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے جن چند ایک لوگوں کو مدینہ اسلام کی دعوت پہنچانے اور قرآن سکھانے کے لیے اہل مدینہ کی خواہش اور مطالبے پر بھیجا، ان میں یہ نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی تھے. یہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن تھے، بعض میں ماموں کے بیٹے، بعض میں خالہ کے، بعض میں پھپھو کے بیٹے کا ذکر آیا ہے. تو بہرحال یہ قریبی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکثر غزوات میں مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا کرتے تھے. ان کا نام عبداللہ ہی آیا ہے. ام مکتوم ان کی والدہ یا دادی تھیں، جو انتہائی نیک اور ایک علمی عملی شخصیت تھیں. ان کی شہرت کی وجہ سے یہ منسوب ہوئے، اور مکتوم نابینا کو کہتے ہیں. ام مکتوم نابینا کی ماں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن میں سے ایک تھے، یعنی مدینہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ آذان کے فرائض انجام دیتے. نابینا مگر علم و ایمان میں روشن دل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں جاتے تو پیچھے مدینہ کا مورچہ سنبھالتے یا پھر غزوات میں بھی شریک ہو جاتے، حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں جھنڈا پکڑے ہوئے قیادت کرتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی. ان کی مثال کے ذریعے سے اس سورت کی ابتدائی آیات میں ہمارے لیے بہت اسباق ہیں. مثلا یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں گھڑا، بھلا کوئی اپنی ساری فالوئنگ کے سامنے خود کے لیے کیسے عتاب والی آیات کا اقرار کر سکتا ہے؟ یہ سچا قرآن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب ہوا، آپ نے وہ بھی سنا دیا. اسی لیے بعض جگہوں پر آتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سے کچھ چھپاتے تو اس میں سے یہ ہو سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سنا دیا. یہ واضح طور پر دلیل ہے کہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں گھڑا. اسی طرح یہ بھی سبق ہے کہ اللہ سرداروں کی سرداری سے بے نیاز ہے. متکبرین کو پیغام ہے کہ اللہ کو تمہارے انکار سے فرق نہیں پڑتا. اسی طرح یہ بھی سبق ہے کہ داعی معلم اس کو توجہ دے جو سیکھنے میں سنجیدہ ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو. جس کے اندر سچی طلب ہو وہی اہمیت کے لائق ہے، بجائے اس کے کہ جو ہائی فائی سوسائٹی ایلیٹ یا کسی منصب عہدے دار کے گھر کا فرد ہو یا کوئی ڈونر بھی، اگر علم سے دلچسپی نہیں تو کوئی حیثیت نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے داخلے، اس کی فیس یا اس کی پڑھائی کوئی ادارے پر احسان ہے، بلکہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. وہ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی. اگر تم سچے ہو تو تمہارا ایڈمیشن تمہارے لیے اپرچونیٹی ہے، تمہارا ڈونیشن تمہارے لیے مفید ہے، نہ کہ انسٹیٹیوٹ پر کوئی احسان، مالی کمزوروں پر کوئی برتری یا معذوروں پر کوئی فوقیت؟ بڑی بڑی این جی اوز، ادارے، افراد اس پر کام کرتے ہیں کہ معذور افراد کو بھی برابر موقع دینا چاہیے، اور اس کے لیے کوٹا رکھا جاتا ہے۔ اسلام ہی اس کی صحیح ترجمانی کرتا ہے، وہ کوٹا نہیں برابر موقع دیتا ہے۔ تبلیغ دین میں، طلب علم میں، فقیر، غنی، جسمانی معذور اور صحت مند، آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، سب برابر ہیں۔ آپ سب کو یکساں نصیحت کریں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ جو سیاستدانوں کی سیاست یا دولت مندوں کی دولت کی وجہ سے کلاس کے باقی بچوں کو اگنور کرتے ہیں، تو اس سے علم کا وقار ہی مجروح ہوتا ہے، بلکہ دائی کا کردار بھی۔ دین کے دائی کو ایک بنیادی اصول سمجھا دیا، جسے اپنانے سے نہ صرف دین کی عظمت دوچند ہوتی ہے، بلکہ اس سے دائی کے وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی محدثین اور اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں حکومتی ایوانوں میں حکمرانوں کے بچوں کو، اہل خانہ کو تعلیم کے لیے نہ صرف یہ کہ بلایا جاتا، بلکہ حکم نامے جاری کیے جاتے، مگر وہ انکار کر دیتے کہ جس نے پڑھنا ہے وہ مکتب میں چلا آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایوان بالا میں، بڑے اداروں میں یا حکمرانوں کے گھروں میں تعلیم کے لیے، ایجوکیشن یا ٹیوشننگ کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں دلچسپی نہیں تو اس کی ضرورت نہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خود بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ بیسیکلی اس میں بنیادی سا فرق ہے، اور وہ موازنے کا ہے، کمپیئر کا ہے، کہ کہاں کس کی کس کو ضرورت ہے۔ اتمام حجت کے لیے تو حکم ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، لیکن ریگولر دین سکھانے کے لیے، مسئلے سمجھانے کے لیے حکمرانوں کے محلات مناسب موقع نہیں ہوتے، خاص طور پر جب انہیں دلچسپی نہ ہو اور الٹا ان کی کڑی شرائط ہوں، جیسے ان سرداران قریش کی تھیں کہ ہماری موجودگی میں اور کوئی نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اس لحاظ سے اس میں اصل عتاب اکابرین قریش پر ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کسی کمی پر، کیونکہ آپ کے اخلاق کریمہ کی تو الہی گارنٹی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ بعض لوگ اس سے یہ مطلب اور مراد لیتے ہیں کہ اگر کوئی میٹنگ بھی چل رہی ہے تو ہم کسی بھی وقت مداخلت کر سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے تھے اور ہمارا مقصد تعلیم دین تھا۔ تو یاد رہے کہ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہاں اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب یا سرداران قریش کی جو مذمت ہے، وہ ان کے علم میں دلچسپی نہ رکھنے کی وجہ سے ہے، جبکہ وہ لوگ جو ایکولی علم دین کے لیے پراپر اپوائنٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ ٹائم لے کر آتے ہیں، ان کی میٹنگ میں دوسروں کو مداخلت کی اجازت نہیں۔ یہاں ابن ام مکتوم کو معذوری کی وجہ سے اور علم میں دلچسپی کی وجہ سے رعایت ملی۔ اگر یہ چیزیں کسی میں آتی ہیں تو اسے بھی یہ رعایت حاصل ہے، کیونکہ معذور افراد کے لیے تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لیس علی الاعمی حرج، نابینا پر کوئی تنگی نہیں۔ تو یہ ایک معذوری کی وجہ سے انہیں فیور ملی، اور علم دین کی تڑپ رکھنے کی وجہ سے۔ اور ان کے مقابلے میں تڑپ نہ رکھنے والے تھے۔ جب دونوں ہی تڑپ رکھنے والے ہوں، شوق رکھنے والے ہوں، ایک اپائنٹمنٹ لے کے آئے ہیں، ٹائم لے کے آئے ہیں، اور دوسرا بغیر ٹائم کے آ گیا ہے، تو پھر معذوری کی وجہ سے اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، کیونکہ دونوں برابر ایک میرٹ پہ ہیں، اور وہ میرٹ طلب علم ہے، تڑپ دین ہے۔ اگر یہ ایکول ہے تو پھر جو ٹائم لینے والا ہے وہ اول حقدار ہے۔ یا پھر یہ کہ اگر کوئی آپشن ہو تو ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک صحت مند سے معذور کے حق میں فیور یا ریلیف لی جا سکتی ہے، کہ وہ انتظار نہیں کر سکتا، جیسے بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو معلم کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر سکے، اور جہاں زیادہ ضرورت ہو اسی کو موقع دیا جائے۔ آپ اس مسئلے کو علم کے آداب اور معلم کے حقوق کے لیے سورۃ الکہف کا وہ واقعہ بھی ذہن میں لا سکتے ہیں، جس میں سیدنا خضر نے موسیٰ علیہ السلام پر شرائط رکھیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے گھٹنے ٹیک دیے، شرائط منظور کر لیں۔ صورت میں جو مذمت ہے وہ سٹیٹس سٹینڈرڈ کی ہے، دنیاوی مال و متاع کی وجہ سے، کہ دین میں مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے کسی کو استثناء اور برتری نہیں ہے۔ نالج، علم، دین اوپن ٹو آل، سب کے لیے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب یہ انڈائریکٹلی کفار کو خبردار کرنا ہے، اور یہ ہر زبان میں کلچر میں عام ہوتا ہے۔ ترائکی اور پنجابی کی کہاوت بھی ہے، دھیا سن نوہا کم کر، یعنی بیٹی سنو اور پہنچانا بہو کو۔ بیٹی کو مخاطب کیا جاتا ہے بہو کو سنانے کے لیے، دھیا سن تے نوہا کن کر۔ انڈائریکٹلی اس میں سٹیٹس کانشیس لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دو صورتیں بیک وقت سامنے آ جائیں، ایک مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی دل جوئی، دوسرا غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے توجہ اور وقت دینا۔ تو قرآن کریم کے اس ارشاد کے مطابق پہلا کام یعنی مسلمانوں کو توجہ اور ان کی دل جوئی، یہ مقدم ہے۔ مسلمانوں کو اگنور کر کے غیر مسلموں کو مقدم کرنا درست نہیں۔ مسلمانوں کی تعلیم، ان کی اصلاح کی فکر، غیر مسلموں کے شبہات سے ازالے اور اسلام کی طرف لانے سے بھی مقدم ہے۔ اس وقت جب مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات یا شکایت پیدا ہو جائے تو یہ بالکل مناسب نہیں کہ غیر مسلموں کو مقدم کیا جائے، بلکہ ان قرآنی ہدایات کے مطابق مسلمانوں کی تعلیم، تربیت اور حفاظت کو ہی مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی پر شاید وہ اکبر مرحوم کا شعر ہے، بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم، اس سے بچو، دیر والے یا غیر لوگ غیر مسلم کچھ کہہ دیں یہ بدنامی بھلی، کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، لطف دشمن ہی سے شہرت ہو تو گمنامی بھلی۔ بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم، اس سے بچو، غیر مسلم غیر والے کچھ کہہ دیں یہ بدنامی بھلی۔ چشم غفلت کی ہے دنیاوی نتائج پر نظر، دیدہ تحقیق میں دینی خوش انجامی بھلی۔ غیر کہہ دیں کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدنامی لے لو، اس کی پرواہ نہ کرو، ان مسلمانوں میں بدزنی ہو یا متنفر ہوں تو یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ یعنی کسی کا اسلام سے پھرنے کا سبب بننا، محروم رہنا مسلمان ہونے کے باوجود، یہ زیادہ خطرناک ہے، تو اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جہاں تک رہی غیر مسلموں کو دعوت دین اور اصلاح اور اس کی بات، تو اس کے لیے یعنی اس میں مہارت رکھنے والے لوگ ہی کام کریں، جبکہ عام عوام کو، علماء کو اپنے حلقے میں، اپنوں میں توجہ دینی چاہیے۔ یہ بھی اس سورت کا ایک پیغام ہے۔ سورہ عباسا، اس کا ایک نام الصاخہ بھی آیا ہے، جو کہ اس کی آیت 33 میں ہے، کانوں کو بہرا کرنے والی، کان پھوڑنے والی، یعنی قیامت کی جھلک اس سورت میں دکھائی گئی ہے۔ اسی طرح سورت کا نام اس کی آیت 15 میں سفرہ بھی آیا ہے، سفرہ لکھنے والے، اور سورہ النازعات کا اس سورت کے ساتھ ایک گہرا ربط بھی ہے۔ اسی بنا پر بعض مفسرین نے جڑواں صورتیں کہتے ہیں۔ دونوں میں قیامت کا احوال ہے، اور جس انداز اور الفاظ کے ساتھ ہے وہ بھی ملتے جلتے ہیں۔ اس میں ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور اس میں ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ دونوں سے پہلے ایک آیت ہے جو بالکل سیم ہے، ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، اور وہ ہے متاع لکم ولانعامکم۔ النازعات میں اس کا نمبر 33 ہے، اور عبس میں اسی آیت کا نمبر 32 ہے۔ دونوں میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بھی ذکر ہے۔ سورہ النازعات میں زمین اور آسمان کی تخلیق کا بیان، اور سورہ عبس میں تخلیق انسانی کا ذکر۔ اسی طرح دونوں صورتوں میں لفظی ربط بھی نمایاں ہے، اور دونوں صورتوں میں تزکیہ کو بھی نمایاں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ہے الا ان تزکا فقل هل لك الا ان تزکا، اور یہاں ہے وما يدريك لعله يزكى اور وما عليك الا يزكى۔ تو تزکیہ دونوں میں نمایاں ہے۔ اسی طرح دونوں صورتوں میں خشیت کا لفظ بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم کے واقعے کے ساتھ اس صورت میں امت کے لیے، خاص طور پر علماء کے لیے، ٹیچرز کے لیے بڑے اہم پیغامات ہیں۔ خاص طور پر تبلیغ کا اہم اصول کہ دعوت کے لیے توجہ کا اصل مستحق وہ ہے، تعلیم کے لیے توجہ کا اصل مستحق وہ ہے جو ہدایت کی چاہت اور خواہش رکھتا ہو، اور یہ کہ دائی کو اپنے تجربات سے، مشاہدات سے، واقعات سے، ارد گرد حالات سے سیکھتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوئی تو اس اونچ نیچ کو جاری رکھنے کے بجائے بہتری کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ ایون کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہوئی تو اس کو بھی امپروو کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا کس قدر اکرام فرماتے۔ پھر یہ کہ بڑوں کی لیگیسی کو جاری رکھنا، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو اکرام دینے کی وجہ سے اکرام دیا کرتے، تو سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کے ادارے کی جو شناخت ہو، فاؤنڈرز کا جو کام ہو، اس کو جاری رکھنا چاہیے اور آپ کی پالیسی میں بہتری آئے، کمی نہ آئے۔ پھر یہ کہ جسمانی حالت انسان کی صلاحیت کا فیصلہ نہیں کرتی، گو کہ جسمانی حالت صلاحیت میں اضافہ اور چار چاند لگاتی ہے، لیکن اس پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض معذور بھی اہم رول پلے کر سکتے ہیں، بلکہ یہ مینجمنٹ پر ہے کہ ان سے وہ کس طرح کام لیتے ہیں۔ تو ہر شخص کو انڈیویجول اٹینشن ملنی چاہیے۔ ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کے جسٹ ظاہری سٹیٹس کی وجہ سے اسے اگنور ہرگز نہ کیا جائے، خواہ وہ اس کا مال ہو یا جمال۔ میں نے بھی آبزرو کیا ہے کہ بعض ٹیچر بچے کے لنچ یا بچے کی پوشاک، یعنی ظاہری حالت کی وجہ سے اس کے ساتھ الگ برتاؤ کرتے ہیں، ایون کہ رنگت کی وجہ سے بھی برتاؤ بدل جاتا ہے۔ اب یہ کتنی گلٹ اور شیم فل بات ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جو بچہ بہت زیادہ گورا چٹا ہے تو پریزنٹیشن کے لیے، اسمبلی کے لیے، اسپیچ کے لیے اس کو آگے کرنا، یا فوٹو شوٹ کے لیے جس طرح ایک سیلفی کلچر ہے یا جو ریکارڈ وغیرہ کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جو ایک سانولی یا گہرے رنگت کا ہو اسے نظر انداز کیا جاتا ہے، خواہ اس کی تیاری، اس کی محنت، صلاحیت، قوت کہیں زیادہ ہو چٹی چمڑی والے سے۔ تو یہ بات بہتری کی ضرورت ہے کہ جسٹ ظاہری لک کی خاطر، سٹیٹس، مال، جمال کی خاطر کسی کو کمال نہیں ہوتا، کمال تو اخلاص کے ساتھ اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ عبس تر شروع ہوا، یہ غائب کا صیغہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یا آپ کو مخاطب کر کے اس طرح کہا گیا ہو، اگرچہ مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیغام دینا ہے، مگر یہ انداز بھی ایک التفات کا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنائیت، اور جو وجہ واقعہ بنے، واقعے کی بنیاد تھے، انہیں وعید۔ فرمایا عبس تیوری چڑھائی، عبس چہرے پر بل یا چہرے کے آثار بدلنے کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ آپ سورہ المدثر میں بھی اور الدہر میں بھی پڑھ چکی ہیں۔ المدثر میں ہے ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ برا بنایا، منہ بسورا، وبصر۔ اور اسی طرح سورہ الدہر میں قیامت کے دن کی سختی کے حوالے سے ہے یومن عبوسن قمطریرا، وہ دن بڑا ہی تیوری چڑھانے والا، منہ بگاڑنے والا ہوگا۔ عبوسن یہ وہی ہے عبسا، بعض نے ترجمہ کیا کہ ترش رو ہوا، اور بعض نے ناراض ہوا، بعض نے روکھا، کھٹا۔ بیسیکلی ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے متعلق کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ مگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبس فرمایا تو اس سے فرار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کچھ بھی نہ چھپایا اور ایون اللہ کے عتاب کو بھی بیان کر دیا۔ عبس وتولى، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کے صیغے سے ذکر فرمایا، اگرچہ آگے بعد میں وما یدریکا، یہ حاضر کے صیغے کے ساتھ ڈائریکٹ خطاب بھی ہے، مگر اس غائب کے صیغے سے خطاب میں یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی سے بے توجہی کی، تو اللہ تعالیٰ نے بطور عتاب آپ کے خطاب کے انداز میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے انداز میں بھی بے توجہی فرمائی۔ پیچھے پڑ چکے ہیں، تھوڑا اگنور کرنے والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے جو جب توجہ دلوانا مقصود ہو تو انداز غائب کا ہوتا ہے، اور پھر بے شک ڈائریکٹ آگے حاضر کا بھی ہو۔ تو غائب کا صیغہ وہی ایک نظر اندازی دکھانا ہے، اور اس سے احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے خطاب فرمایا، عبس وتولى، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ اسی طرح اس انداز سے دوسروں کی توجہ حاصل کرنا بھی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یوں خطاب کیا تو کیا باقی یہ دل دکھانا، نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، لفٹ نہ کرانا، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کسی حقدار کو محروم کرنا، توجہ نہ دینا، وقت نہ دینا، کیا یہ سب بے حساب ہے؟ جس پہ گزرتی ہیں یا جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو محسوس کر لیتا ہے، لیکن جو کرنے والا ہوتا ہے نا، بعض اوقات وہ اسے بہت معمولی سمجھتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عتاب کے انداز سے خطاب کیا، عبس وتولى، تو یہ جو آپ کی بے رخیاں ہیں اپنوں کے ساتھ، حقداروں کے ساتھ، کیا یہ ایسے ہی ختم ہو جائیں گی یا اس کا بھی کوئی حساب ہوگا؟ یہ بھی قابل غور نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عتاب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام بھی ہے، بلکہ غائب کے صیغے کے ساتھ گویا اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے آپ کے اکرام کی وجہ سے آپ کو مخاطب کر کے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، بلکہ غائب کے صیغے کے ساتھ ہی بیان کر دیا، ان جاءہ الاعمى، کہ آیا اس کے پاس نابینا، اندھا، جاءہ، آیا اس کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے پاس جس نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس آیا الاعمى، نابینا، حالانکہ نابینا تو زیادہ توجہ اور اکرام کا حقدار ہوتا ہے، پھر اگر اس کے دین کی بات پوچھنے سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ ہے، اس کا نہیں۔ دین کی بات پوچھنے سے کسی چودھری کے ساتھ کلام قطع ہوا ہے، جس کے اسلام لانے کی آپ کو امید تھی، اس کی وجہ سے تیوری چڑھائی، تو اس میں اس کا کیا قصور؟ وہ تو نابینا ہے، اسے کیا پتا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ وَمَا يُدْرِيكَ، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، یا تجھے کیا معلوم، تدری، ادراکا، ما ادراکا، یہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، وہی ہے، وما یدریکا، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے، لعلہ، شاید کہ وہ، یعنی آپ کو کیسے پتا، شاید وہ، یزکا، تزکیہ پائے، پاکیزگی حاصل کر لے، یعنی آپ نے جو یہ سمجھا کہ یہ نابینا تو مسلمان ہی ہے، کسی اور وقت مسئلہ پوچھ لے گا، مجھے کافر کو مسلمان بنانے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، تو اگر سے کسی حد تک درست ہے یہ بات، مگر آپ کو اس بات کا خیال بھی ضروری تھا کہ وہ کافر تو آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے پر تیار ہی نہیں، جو خود دوا لینے پر آمادہ ہی نہ ہو اس کا کیا علاج، جس کی ریکوری کی امید ہے اس کے ساتھ بے توجہی کیوں۔ یاد رہے کہ میڈیکل میں بھی پیشنٹ کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے سٹیجز کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کا علاج کریں تو کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ یہ ریکور ہو سکتا ہے، تاکہ عمر کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جوان ہے تو بیمار ہے، اس کا علاج کریں کیونکہ اس کے باقی اعضاء ٹھیک ہیں اور یہ جلد صحت یابی کی طرف لوٹ سکتا ہے، جبکہ وہ جو آلریڈی ایک ادھیڑ عمر میں، یا وہ کہیں کہ لاسٹ سٹیج پہ ہو، تو ایسے بیمار اور بوڑھے کو ینگ یا کم بیمار پر ترجیح نہیں دی جاتی، بلکہ اس جوان اور کم بیماری والے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو شرعیہ یہ بھی جہل کا علاج اور گناہوں کا تریاق ہے، تو اس میں وہ شخص جو علاج کرنا چاہتا ہے، جو سیریس ہے اور جس کی بیماری کم ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے، جو دوا لینے پر آمادہ ہی نہیں، اس کی امید میں آپ اپنے ساتھیوں سے کیوں بے توجہی کر رہے ہیں؟ جو دوائے دل کے طالب ہیں، آپ کی توجہ چاہتے ہیں، جہل اور گناہ مٹانا چاہتے ہیں، وہ اصل علاج کے، تزکیہ نفس کے حقدار ہیں۔ لعلہ یزکا، پرہیپس ہی مائٹ بی پیوریفائڈ، او یذکرو، یا نصیحت پکڑے، فتن فعاہو، تو فائدہ دے اس کو، الذکرا، نصیحت، یعنی شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے، تزکیہ حاصل کر لے، یا نصیحت ہی حاصل کر لے کہ وہ نصیحت اسے فائدہ دے۔ عین ممکن تھا کہ وہ نابینا آپ کی توجہ سے زیادہ مستفید ہو جاتا، کیونکہ وہ طلب صادق لے کر آیا تھا، پھر آپ کی نصیحت پر عمل کر کے وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیتا، مگر آپ اسے توجہ دے رہے ہیں جو بے پرواہی کر رہا ہے۔ اما رہا من استغنا، وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، استغنا غنی سے، جیسے ان اللہ لا غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے، تو من استغنا جو بے پرواہی کرتا ہے، اس میں بھی دیکھیں کہ ہو نہیں سکتا، کہاں ایک دوا سے کوئی شخص بے پرواہ ہو سکتا ہے، علاج سے کوئی شخص بے نیاز ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو پریٹینٹ کر رہا ہے اما من استغنا، یہ علاج ہی نہیں چاہتا، یہ دوائی نہیں کھاتا، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، سو تو اس کے پیچھے پڑتا ہے، فَأَنْتَ، تو آپ، لَهُ، اس کی طرف، کس کی طرف، من استغنا، جو بے پرواہی کرتا ہے، تَصَدَّى، مائل ہوتے ہیں، فکر کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، صَدَّى یا سُدُّ، یہ کیا ہوتا ہے، روکنا، یعنی آپ اس کے لیے جو بے پرواہ ہوتا ہے روک رہے ہیں، اس شخص کو جو توجہ چاہتا ہے، تو تصدا، اس سے روکنا اور اس بے پرواہ کو توجہ دینا، اصل میں یہی مقصود ہے، مگر جو روکنا تھا یا جو توجہ نہ دینا تھا وہ نابینا کو تھا، جیسے پیچھے ہے انجا اہل اعما، اور وہی یزک کا تزکیہ چاہتا تھا، اسی کو ذکر فائدہ پہنچا سکتا تھا، اور یہ رہا من استغنا، جو اپنے مال کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا، تو فانت له، آپ اس کے لیے، یعنی من استغنا بماله فانت له تتعرض، تصدى تتعرض رجاء ان يسلم، اس امید پر کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، اس کو توجہ دے رہے ہیں اور اس کو روک رہے ہیں، فانت له تصدى وما عليك، اور نہیں آپ پر ذمہ داری، اللہ يزكى، کہ وہ نہ سدھرے، وہ پاک نہیں ہوتا، پاکیزگی اختیار نہ کرے، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ پاک نہیں ہوتا، وَأَمَّا، اور رہا من جا آکا، جو آتا ہے آپ کے پاس، یسعا، دوڑتا ہوا، یہاں دوڑتا ہوا مطلب دل کے ساتھ شوق رکھتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَا، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ، تو آپ اس سے تَلَاحَا، بے توجہ ہی کرتے ہیں، تلاحا، یہ لحو بھی اسی سے ہے اور اسی سے وہ آیت بھی ہے، رجال اللہ تلہیہم، ایسے لوگ جنہیں بے توجہ نہیں کرتی، غافل نہیں کرتی، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہی ہے تلاحا، تو آپ اس سے بے توجہ ہی کر رہے ہیں جو دل سے چاہتا ہے، جو دوڑ کے آتا ہے اس کی خاطر، جو توجہ ہی نہیں دیتا، جو چاہتا ہی نہیں ہے، یہ معاملہ جو دل کا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ ایک شخص جو تزکیہ چاہتا ہی نہیں ہے، آپ اس پر توجہ کر رہے ہیں، آپ اسے توجہ دیجئے جو دوڑ کے آتا ہے، جو توجہ چاہتا ہے، کیونکہ نصیحت اسے فائدہ دیتی ہے، نہ کہ یہ زبردستی کے سودے ہیں جو زبردستی طے پا جائیں۔ قرآن محبت کرنے والوں کے دلوں میں جگہ پکڑتا ہے، اللہ غنیج ہے، آپ نے بار بار پڑھا غنیجن غنیجن لا غنیجن، اللہ بے پرواہ ہے، کسی کا ضرورت مند محتاج ہرگز نہیں، اس کا کلام بھی غنی ہے، وہ ہماری توجہ، ہمارے پڑھنے قبول کرنے کا محتاج نہیں، ہمارے قبول کرنے سے نہ اللہ کا ووٹ بینک بڑھتا ہے اور نہ چھوڑ دینے سے کوئی سلطنت میں کمی آتی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ ذہن میں لائیے جس میں ہے کہ اگر ساری دنیا اللہ کے خلاف ہو جائے تو اس کے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کہ اگر ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبویا جائے اور وہ گیلی ہو کے ایک قطرہ اٹھا کے آتی ہے۔ اللہ غنی ہے، اس کا کلام غنیج ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اپنے بچوں کو جب قرآن پڑھا رہی ہوتی ہوں تو انہیں دلوں کو کھولنے، دل سے شوق رکھنے کی جانب متوجہ کرتی ہوں، کہ ایسا نہیں ہے کہ مما کے زور لگانے سے، مما کے فورس کرنے سے، یا آپ کی زبردستی پڑھ لینے سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ جب تک آپ دل کے دروازے نہیں کھولو گے، جب تک آپ خود محبت سے، شوق سے نہیں پڑھو گے، اس وقت تک یہ قرآن دلوں میں داخل نہیں ہوتا، جگہ نہیں پکڑتا، یاد نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتا، دوستی نہیں ہوتی، تعلق نہیں بنتا۔ تو یہ دلوں کو مائل کیجیے، دلوں میں خشیت اور جذبوں میں دوڑ شامل کریں. یہ دو لفظ ہیں نا، یسعى یخشى، یہ ہوں تو اللہ اپنے نبی کو خبردار کر دیتا ہے، تنبیہ کر دیتا ہے، عتاب فرما دیتا ہے کہ ما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا کہ وہ تزکیہ اختیار کر لیتا، اسے نصیحت فائدہ پہنچا دیتی، کیونکہ وہ دل میں یسعى یخشى رکھتا ہے، جبکہ وہ جو بے پرواہ ہے، آپ ہیں کہ اس کو ٹائم دے رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ نہ قبول کرے تو آپ پر تو کوئی گناہ نہیں. وما علیک الا یزکا، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے، کلا انہا تذکرہ، آیت 11 سے دیکھیے، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ، یعنی قرآن تذکرہ ایک نصیحت ہے، کلا ہرگز نہیں، یعنی جو ہوا سو ہوا، آئندہ ہرگز اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. انہا تذکرہ، قرآن کا یہ تعارف بہت ہی عمدہ ہے کہ اس کا کام تو نصیحت کرنا ہے، جو ہر خاص عام کے لیے ہے، اس میں کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جانی چاہیے. پھر جو چاہے نصیحت قبول کر لے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اور کوئی متکبر اگر نصیحت سن لینے کے باوجود قبول نہیں کرتا تو آپ کو بھی قبول کرنے والوں کو چھوڑ کر بے پرواہ رہنے والے کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہا تذکرہ، اور انہا ضمیر مؤنث، اس کا اشارہ کس کی طرف ہے، الذکرہ کی طرف ہے، جو آیت 4 میں ہے. انہا میں ضمیر کا مرجع ذکرہ ہے، جو آیت 4 میں ہے، دیکھیے، او یذکرو فتنفعہ الذکرہ، الذکرہ نصیحت. تو کلا انہا، بے شک وہ، یعنی الذکرہ، یعنی نصیحت کی تذکرہ ایک یاد دہانی ہے. قرآن ایک سافٹ، جینٹل، حتمی ریمائنڈر ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے. پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے بتایا نہیں گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرفنا الآیات، آیات کو پھیر پھیر کے، دہرا دہرا کے، مختلف انداز سے، تکرار کے ساتھ سمجھاتا ہے. انہا تذکرہ، ضمائر کو ضرور سمجھ لیا کریں. میں اکثر اس طرف متوجہ کرتی ہوں کہ یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے. مرجع کس کو کہتے ہیں، لوٹنے کی جگہ، یعنی ضمیر کہاں لوٹ کے جا رہی ہے. جس اسم کی جگہ ضمیر استعمال کی جائے اسے مرجع کہتے ہیں. مثلا میں کہوں کہ شہناز محنتی طالبہ ہے، وہ ہمیشہ حاضر رہتی ہے، تو اس میں جو وہ ہے یہ ضمیر، اور شہناز مرجع ہے، کیونکہ اس کی طرف ضمیر لوٹ کے جا رہی ہے. تو بہرحال یہ انہا، یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ آیت 4 میں الذکرہ، اس کی طرف جا رہی ہے، یہ مرجع ہے. قرآن نصیحت ہے، انہا، تو بے شک وہ نصیحت تذکرہ کی یاد دہانی ہے. الذکرہ کا تذکرہ، نصیحت کی یاد دہانی، ریمائنڈر، ریمائنڈر، ٹھیک ہے. اور آگے ذکرہ، یہ بھی ہا جو آخر میں ضمیر ہے، اس کا مرجع بھی وہی ہے، لیکن یہاں مذکر کی ضمیر اس کے معنی کی وجہ سے آئی ہے، یہاں لحاظ معنی کا ہے. فمن شاء، تو جو کوئی چاہے، ذکرہ، یاد کرے اس کو، تو جو چاہے اسے قبول کر لے. کلا، ہرگز نہیں، یعنی آپ ایسے ہرگز نہ کریں کہ جو اللہ کو بھولا ہوا ہو، دنیاوی وجاہت پہ پھولا ہوا ہو، ایسے لوگوں کو بے جا اہمیت نہ دیں. ہے نا، اسلام کی تعلیم ایسی چیز ہے کہ جو اس سے منہ موڑے اس کے سامنے گریا زاری، منت سماجت، الہا کے ساتھ، زور زبردستی کے ساتھ ترلے کر کے پیش کیا جائے. اور نہ ہی آپ کی یہ شان ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے ایسے انداز سے پیش کریں کہ انہیں غلط فہمی ہو جائے، جیسے آپ کو ان سے کوئی غرض ہو، یا اسلام کا کوئی فائدہ ہو، یا قرآن کی ان کے قبول کرنے کے ساتھ مقبولیت جڑی ہو. ہرگز نہیں، کلا، انہا تذکرہ، بے شک وہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یہ تو نصیحت کی یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. مختلف مقامات پر قرآن کا یہ تعارف آیا ہے، کہیں آیا ان ہاذہ تذکرہ لمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. مزمل 19. اور سورہ الانسان الدہر 29 آیت بھی تو ہے، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. المدثر 54 اور 55 بھی یہی ہے، کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ ہوا اہل تقوا واہل المغفرہ. یہ مجھے بہت ہی پیارا انداز لگتا ہے، خاص طور پر کہ اس میں دائی کا کردار بھی پروقار رہتا ہے اور پیغام کی توقیر بھی باقی رہتی ہے. باقی واقعی جو انسان اپنے نفس کو، عزت نفس کو مجروح کر کے بار بار ریجیکشن اٹھاتا ہے، تو اللہ کے پیغام کی بے توقیری یا لوگوں کو اس کے حوالے سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، اللہ عز و جل نے منع کر دیا. کلا، کتنا شاندار انداز ہے کہ آپ کو یہ طریقہ، یہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو بے پرواہ بن رہا ہے، جو شرائط رکھ کے آ رہا ہے اور آپ اسے توجہ دے رہے ہیں. انت لہو تصدا، جبکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کا لازمی تزکیہ کریں. تزکیہ تو ہر شخص خود اپنے دل کو عاجزی میں لا کے کرتا ہے، دل میں خشیت پیدا کر کے، جذبوں میں، عمل میں دوڑ دھوپ پیدا کر کے حاصل کرتا ہے. تو یہ تو ایک ذکرہ کا تذکرہ ہے، نصیحت کی یاد دہانی ہے. بڑا پیارا ہے تذکرہ کا ذکرہ کے ساتھ ریلیٹ، ذکرہ کی تذکرہ، نصیحت کی یاد دہانی. تو جس کے من میں آئے پائے وہی روشنی. فمن شاء ذکرہ، مگر نہ اس کا مقام و مرتبہ، یہ تو بہت ہی باعزت صحیفوں میں ہے. فی صحف، صحیفوں میں، مکرمہ، باعزت، جن کی عزت کی جاتی ہے، محترم، مکرم کہا جاتا ہے نا، مکرم. یہ فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے. ان آیات میں قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسے اوراق میں لکھا ہوا ہے جن کی عزت کی جاتی ہے. صحیفوں کے ان اوراق سے مراد وہ بھی جن میں سے فرشتوں نے لوہے محفوظ سے نقل کر کے لکھا، اور وہ بھی جن میں قرآن کے کاتب صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا، وہ صحیفے بھی، اور اسی طرح قیامت تک جس جس پر لکھا گیا، لکھا جائے گا، وہ قابل احترام ہیں، وہ قابل احترام، محترم، مکرم صحیفے ہیں. فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے. اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تکریم کریں. اور یہ تکریم کیسے ہوتی ہے؟ یہ اٹھاتے ہوئے بھی، رکھتے ہوئے بھی، اور تلاوت کرتے ہوئے بھی، اور سن کر پیغام کو قبول کرتے ہوئے بھی. اور ایسا ریئیکشن نہ ہو کہ اگر کوئی قرآن کی آیت کا حوالہ دیں تو ہمارے دل اپنی بات پہ اڑے رہیں اور اس کی تاویل توضیح تو پیش کریں مگر عمل نہ کریں. تو یہ جو تکریم ہے، تادیب ہے، یہ ہر موقع پر ہونی چاہیے. ہر موقع پر اس کا بے حد ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. اس کی بات آ جائے پھر کسی کی بات اس پر مقدم نہیں کرنی چاہیے، اپنی بھی، بڑے کی بھی، چھوٹے کی بھی. کوئی بڑا بڑا نہیں رہتا، کوئی چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا جب قرآن کی بات آ جائے. نہ استاد نہ شاگرد، بات قرآن کی، نہ زندہ نہ فوت شدہ، بات قرآن کی، فیصلہ اللہ کا. یہ ہے اصل ادب. بعض لوگ ادب کے لیے اپنے آپ کو اتنا نیچ یا اچھوت سمجھ لیتے ہیں کہ جی بس کہاں قرآن اور کہاں ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ہم تو پڑھ بھی نہیں سکتے، ترجمہ خود نہ پڑھو کہ گمراہ ہو جاؤ گے، بس یوں بڑے نے، بزرگوں نے بتا دیا تو بس ویسے کرتے جاؤ. انہوں نے اپنے درمیان میں ایک بیریئر رکھ لیا، حالانکہ یہ بیریئر رکھنا یہ سب سے بڑی بے ادبی اور بے توقیری ہے. اتنی دوری ہے، مطلب یہ تو دور کر دینا، راستہ بدل دینا، یہ کہاں کا ادب ہے؟ جبکہ یہ تو تذکرہ ہے، اور تذکرہ یعنی یاد دہانی، جس کو ایک بار نہیں صرف ایک ہو تو نصیحت، بار بار ہو تو وہ تذکرہ ہوتا ہے. کیا ہم بار بار یہ تذکرہ لے رہے ہیں؟ بار بار تلاوت، بار بار ترجمہ تفسیر کی کلاسز، صرف ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ کل ہی ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی تھیں کہ میں نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں اگر ترجمہ تفسیر قرآن کا سفر شروع کیا تو وہ آپ کا دورہ قرآن کلاس تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ملٹیپل سرٹیفکیٹس شیئر کیے، بھیجے کہ پھر اس کے بعد استاذہ میں نے یہ کیا، اس کے بعد میں نے یہ کیا، اس کے بعد، اور اب پھر اس سب کے بعد پہلی بار دورہ قرآن آپ سے کر کے پھر مختلف اداروں سے معلمات سے دورہ کیے، اور اس کے بعد اب تفسیر کلاس میں. تو یہ ہے تذکرہ، اور یہی اصل تادیب اور تکریم ہے. احترام کے نام پہ اتنا اونچا رکھنا کہ تذکرہ ختم ہو جائے، پھر وہ احترام باقی نہیں رہتا. تکریم اور تادیب کے نام پہ پڑھنا ہی نہ، پڑھنے کی جسارت نہ کرنا، جرات نہ کرنا، یہ تکریم نہیں ہے. اب دیکھیں کہ وہ فرشتے کیسے پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ اصل میں تادیب اور تکریم ہے نا. یہ جو ہم نے اس سے ناطہ توڑ لیا ہے، اتنی دوری کر لی ہے، اور وہ احترام اور ادب کے نام پہ، یہ کہاں کا احترام اور ادب ہے؟ خود دیکھیں نا. بے شک یہ صحیف مکرم ہے، اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بائنڈنگ اچھی ہو، پیج کوالٹی اچھی ہو، اور اسی طرح حفاظت ہوتی رہے، اور اس کو عام کتابوں کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے، اس طرح عام کتابیں جہاں مرضی رکھ دیں اور جس طرح مرضی پڑھی رہیں، گرد غبار اس کے، جہاں اس پر ڈسٹنگ کا بھی خیال ہو، وہاں اس کے ساتھ پڑھائی کا بھی رشتہ ہو، صرف پوجا پاٹھ کی حد تک نہیں، بلکہ اس کو اٹھانا، مٹی لگنے ہی نہ دینا، اتنا پڑھنا. فی صحف مکرمہ، یہ ہے اصل میں اس کا احترام، یہی عزت اور ادب ہے. ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، مرفوعات، بلند ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں بلند مقام پہ ایسے صحیفوں کو، قرآن مجید کو رکھنا چاہیے. اور یہ بلندی وہ نہ ہو کہ پھر پڑھنا ختم ہو جائے، تذکرہ نہ رہے. ذکرہ اور تذکرہ کو پلے باندھ لیں. اگر اتنا اونچا رکھ رہے ہیں کہ تذکرہ کی نوبت ہی نہیں آتی، ذکرہ ہی حاصل نہیں ہوتی، تو پھر اس مرفوعہ کا کوئی فائدہ نہیں. یہ مرفوعہ سے پہلے الذکرہ تذکرہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ احترام، ادب، اور وہ اصل میں پڑھنا ہے، تعلق جوڑے رکھنا ہے، گیپ نہیں آنے دینا ہے. پھر مرفوعہ، یہ بلند کیے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اسے اونچی، محفوظ، بلند جگہ رکھنا چاہیے. مطہرہ، پاک کیے ہوئے ہیں. اس کی آیات لوہے محفوظ میں سات آسمانوں کے اوپر بلند مرتبہ صاف ستھرے صحیفوں میں درج ہیں، تو ہمیں بھی جلد سے، اس جگہ سے، اور ہر لحاظ سے اس کے ساتھ رشتہ رکھنے سے اس میں بلند مرتبہ، یعنی دل میں ہے تو اس کا وقار اور اس کا ادب بلند ہو، اور اسی طرح جہاں رکھ رہے ہیں وہ جگہ اونچی ہو، پھر صاف ستھرائی، طہارت، تقدیس، تطہیر کا بھی خیال رکھیں. فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے. اس میں عام طور پر لوگوں میں دو رویے ہیں، ایک وہ کہ جو صفے پھٹ رہے ہیں اور بچے میلے ہاتھ، گندے ہاتھ لگا رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو بالکل غلافوں میں لپیٹ کے اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں کہ بس گرد ہی ان کے ساتھ ہوتی ہے، بندے ساتھ نہیں ہوتے. تو یہ دونوں رویے غلط ہیں، جبکہ اس کو اونچا رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں میں اٹھانا، پڑھنا، نصیحت لینا اور یاد دہانی ہوتے رہنا، یہ اصل میں اس کا اکرام، اور یہی اسے اونچا کرنا ہے، دل میں اس کی شان کو اونچا سمجھنا ہے. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، ایک وہ جو بالکل ایسے جیسے عام کتاب ہو، اس طرح ٹریٹ کیا، پڑھا، پھینک دیا، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، اس طرح. اور دوسرے وہ جو اتنا اونچا سمجھ لیتے ہیں کہ پھر پڑھتے نہیں ہیں. تو اس میں جو اصل بات ہے وہ کیا ہے کہ ہاتھوں میں ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے، زبان پہ ہونا چاہیے، اور جب پڑھ کے فارغ ہوں تو پھر اونچی جگہ رکھ دینا چاہیے. یہ افراط و تفریق یا بے ادبی، بے توقیری پتہ کیوں ہوتی ہے؟ ہم ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. مثلا لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو سعودیہ میں کیسے صفوں کے اوپر، کیسے وہ نیچے ریکس میں، کیسے وہ سوئے ہوئے ہیں تو ساتھ پکڑ کے یہ قرآن کریم کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو نیچا ہو گیا. تو اچھا، اس میں ان کی نیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اٹھا کے اگر سو گئے ہیں تو وہ پڑھتے پڑھتے نیند آئی ہے، اور اگر صف کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو پڑھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں کہ اٹھانے کی اور پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اگر اس طرح کیا جائے کہ اوراق پاؤں میں آ رہے ہوں، نیچے گرے ہوئے ہوں، پڑھنا نہ ہو بلکہ وہ نظر انداز ہونا ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اتنا اونچا رکھ دیں کہ پڑھ ہی نہ سکیں، اٹھا ہی نہ سکیں، ذکرا ہی نہ ہو، تذکرہ ہی نہ ہو، پھر آپ کے ایسا اونچا کرنے کا کیا فائدہ، اتنا پاک سمجھنے کا کیا فائدہ۔ یہ پاکی تو اصل میں مطہرہ، یہ جو پاک صاف ستھرے اونچی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہی مقام و مرتبہ آپ دل میں دیں، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کا رشتہ رکھیں۔ فی صحف مکرمہ، میں ان دونوں رویوں کی مذمت کروں گی جو اتنا بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ پڑھنے کے بعد محفوظ اور متحر جگہ پہ رکھا جائے، اور اس رویے کی بھی مذمت کروں گی کہ جو اتنا اونچا سمجھ لیتے ہیں کہ پھر پڑھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ہمیں پڑھائی کے لیے اٹھانا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے پڑھنا، اور پھر اس طرح پڑھنے کے بعد اس کو اونچی صاف ستھری جگہ پہ رکھنا، یہ ہے اصل میں تادیب، تکریم، احترام اور عزت۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی اس کو پڑھیں، اپنے دل میں مرتبہ دیں، زبانوں پہ ذکرہ رکھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو محفوظ جگہ پہ رکھیں۔ رہا یہ کہ اتنی اونچی جگہ پہ رکھنا کہ ہاتھ ہی نہ پہنچیں، یہ تو اس کے بھی خلاف ہے، فرشتوں کی بھی عادت کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں مرفوعہ آیا، مطہرہ آیا، مکرمہ آیا، وہیں بعیدی آیا ہے۔ اصل عزت، ادب، احترام، اکرام تو ہاتھوں میں پکڑنے سے ہے، ذرا فرشتوں کا ہی دیکھ لیں، بعیدی سفارہ، ہاتھوں میں ہیں لکھنے والوں کے۔ کیا آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کے ہاتھ لکھنے والے ہیں؟ پھر تو آپ ادب کر رہے ہیں، پھر تو احترام ہے۔ لیکن اگر آپ نے سات غلافوں میں لپیٹ کے اونچا رکھ کے اس کو ادب سمجھا ہوا ہے تو وہ غلط ہے۔ جہاں فرشتوں کے ادب، اکرام، جہاں لوہے محفوظ جیسی بلند جگہ کا ذکر آیا، وہاں کیا بعیدی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں آیت 15، بعیدی ہاتھوں میں ہیں سفارہ لکھنے والوں کے، یہی اصل ادب، عزت، احترام، اکرام ہے کہ دلوں میں اس کی یاد دہانی ہو، زبان پر اس کا تذکرہ ہو، دل میں نصیحت، زبان پر تذکرہ، اور ہاتھ لکھنے والے ہوں۔ کبھی لکھ رہے ہیں کوئی نوٹ، کبھی لکھ رہے ہیں کوئی لیسن، کبھی لکھ رہے ہیں کوئی نکتہ، کوئی آیت، ترجمہ، تفسیر، تشریح، تو یہ ہیں بعیدی سفارہ، ان محترم و مکرم و مطہر فرشتوں کے ساتھ جن کے ہاتھ یہ لکھنے والے ہیں۔ قرآن کے ان لوہے محفوظ میں موجود صحیفوں سے اللہ کی ہدایت کے مطابق فرشتے لکھ رہے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں، اور پھر اسے جوں کا توں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی تعریف یوں کی کہ وہ مکرم اور معزز ہیں، کرام معزز ہیں، بارہ راہ نیک ہیں۔ سفارہ یہ سافرن کی جمع ہے، لکھنے والا، مسافر بھی کتاب زندگی لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ فرشتے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر عزت اور نیک نامی چاہیے، نیکی کا مرتبہ چاہیے، تو قرآن پکڑنے والے، قرآن لکھنے والے بن جائیں۔ بعیدی سفارہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے کہ رام براہ، جو معزز نیک ہیں۔ اسفار آپ نے سورۃ الجمعہ میں پڑھا ہے، یہ جمع ہے صفر ان کی۔ صفر اس کتاب کو کہتے ہیں جو حقائق پر مبنی ہو یا حقائق کو ظاہر کرے، صفر، اور اس کی جمع اسفار۔ سورۃ الجمعہ آیت 5، کمثل الحمار یحمل اسفارا، بے عمل یہود کی مثال گدھے کی طرح ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، پھر خواب ہو فرشتے ہوں، کاتبین وحی ہوں، صحابہ ہوں، علماء ہوں یا طلبہ، فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت عزت والے اور نہایت نیک ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من اہل القرآن، اللہم اجعلنا من الذین یکتبون الآیات ویذکرون النصیحہ۔ یہی قرآن کے ساتھ عزتیں پانے والے ہیں، یہی بہترین لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررۃ، قرآن کا ماہر قرآن لکھنے والے نیکوکار معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، یہ مہارت قرآت تلاوت میں بھی، مہارت ترجمہ تفسیر میں بھی، تجوید میں بھی، علوم قرآن میں سے کسی میں یا سب میں ماہر، تو یہ مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرؤہ ویتتعتع فیہ، اور وہ جو پڑھتا ہے مگر اٹکتا ہے، غلطیاں کرتا ہے مگر جاری رکھتا ہے محنت کو، رکتا نہیں ہے لرننگ کا، سیکھنے کا، بلکہ اٹک اٹک کے پڑھنے کا سفر جاری رکھتا ہے، حالانکہ اس کے لیے مشکل اور پرمشقت ہوتا ہے۔ وہو علیہ شاق لہو اجران، فرمایا اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ سبحان اللہ، اجر ملنے کی بات ہے، تو جو لرنرز ہیں کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم نہیں بلکہ زیادہ نوازا ہے، جبکہ جو ماہر ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مع السفرۃ الکرام البررۃ ان فرشتوں کے ساتھ رکھا، جن کا ذکر یہاں یوں ہے، بِأَيْدِي سَفَرَہ، ہاتھوں کا بھی ذکر اور ان کے لکھنے کا بھی، کِرَامٍ بَرَرَہ، ان کی نیکی اور معزز ہونے کی گواہی، معزز ہیں، نیک ہیں۔ اللہ ہمارا شمار اہل قرآن اپنے خاص بندوں میں فرما، آمین۔ یہاں قرآن مجید کی یہ تعریف کہ اسے اٹھانے والے، پکڑنے والے، لکھنے والے ہاتھ کتنے نیکوکار اور معزز ہیں، کرام برارہ، یہ تعریف محض اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ اصل مقصود ان تمام متکبر لوگوں کو جو حقارت کے ساتھ اس کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں، صاف صاف بتا دینا ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب اس سے بدرجہ بلند و برتر ہے کہ تمہاری حضوری میں اسے پیش کیا جائے اور تم سے یہ چاہا جائے کہ تم اسے شرف قبولیت عطا کرو۔ یہ تمہاری محتاج نہیں بلکہ تم اس کے محتاج ہو۔ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو جو خناس تمہارے دماغ میں بھرا ہے اسے نکال کر سیدھی طرح اس کی دعوت کے آگے سر تسلیم خم کر دو، ورنہ جس قدر تم اس سے بے نیاز بنتے ہو، من استغنا، اس سے بہت زیادہ یہ تم سے بے نیاز ہے۔ تمہاری تحقیر سے اس کی عظمت میں ذرہ برابر فرق نہ آئے گا، البتہ تمہاری بڑائی کا سارا گھمنڈ خاک میں ملا کر رکھ دیا جائے گا۔ اب یہاں بھی ایک سفرہ کرام برارہ جو ذکر ہے، حدیث میں بھی یہی ترتیب اور ایسے اکٹھا آپ کو ملے گا، مع سفرۃ الکرام البرارہ، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی تعریف کی جن کے ہاتھ قرآن کو بلند تھامے ہوئے ہیں، لکھنے والے ہیں، ڈیوٹیفل اینڈ نوبل ہیں۔ قرآن کی عظمت کرنے والوں کو اللہ ایسے ہی بلند مرتبے نصیب کرتا ہے، جبکہ بے پرواہی برتنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ آیت 17 دیکھیے، قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کیا سخت منکر ہے۔ مارا جائے انسان کس قدر ناشکرہ ہے، کتنا سخت منکر ہے۔ اب متکبر کفار پر بد دعا کی گئی ہے، فرمایا قتل الانسان، انسان مارا جائے، یہ سخت سے سخت بد دعا ہے جو کسی کے لیے کی جا سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے آخری سزا یہ ہے کہ کسی کو ختم ہی کر دیا جائے۔ قتل، قتل ہی کر دیا جائے، ختم ہی کر دیا جائے، ما اکفرا، کس قدر نہ شکرا ہے۔ اچھا، سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کو بد دعا کرنے کی کیا ضرورت، اس طرح کیوں فرمایا؟ قتل، اللہ تو مارنے پہ قادر ہے، قتل ہی کر دے، ختم ہی کر دے، یہ انداز کیوں؟ اصل میں یہ عرب میں رائج تھا۔ اچھا، عرب کیا آپ کو تقریباً ہر زبان میں نمایاں نظر آئے گا، اردو میں بلکہ سرائی کی پنجابی میں کیا کہتے ہیں، بیڑا غرق تیرا، اوئے نہ شکرا، ککھ نہ راوی، یہ وہی ہے، قتل الانسان ما اکفرا۔ اچھا، جب یہ کسی بڑے سے بڑے انسان کی زبان سے ہو تو سننے والا تہل جاتا ہے، لیکن جب یہ انسانوں کے مالک، خالق، رازق، رب کے طرف سے ہو تو انکار کرنے والا، تکبر کرنے والا اگر تھوڑا سا بھی ظرف رکھتا ہے تو عقل ٹھکانے آ جائے، فوراً سمجھ آ جائے، اپنی اوقات پر غور کرے کہ ہاں واقعی میرے بس میں تو کچھ نہیں، میری اوقات ہی کیا ہے، میں اللہ کے کلام کو، سچائی پر مبنی کتاب کو جھٹلا رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، اگنور کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اوقات یوں یاد دلائی، من اج شیئن خلقہ، اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، من اج شیئ، کس چیز سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، یعنی اس شخص کو تکبر اور ناشکری کس طرح زیب دیتی ہے جسے اس کے بنانے والے نے منی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ پانی پر کاریگری، پانی پر کچھ آرٹ کریٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے نیو ٹیکنالوجی اور آئیڈیاز وغیرہ سے، بعض کیمیکل کے تھرو، بعض مشینری کے تھرو، ٹولز کے ذریعے یہ اتنا ممکن ہو کہ کوئی پھول بوٹے پانی پہ بنائے جا سکیں ایسے بعض کیمیکل ڈال کے، لیکن کیا اس سے کوئی زندگی، جیتا جاگتا انسان جیسا شاہکار بنایا جا سکتا ہے؟ اور پانی بھی کوئی کیمیکل والا، کوئی اس طرح کا فارمولے والا نہیں، فارمولا واٹر، کیمیکل واٹر نہیں، بلکہ منی کا پانی، من نطفہ، وہ بوند جو انسان ٹپکاتا ہے، خارج کرتا ہے، اس سے زیادہ حقیر پانی اور کیا ہو سکتا ہے؟ من نطفہ، ایک قطرے سے، نطفہ قطرے کو کہتے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں وہ خاص ڈراپ، سپم ڈراپ جو انسان ٹپکاتا ہے، فرام اے سپم واٹر، سپم ڈراپ، ہی کریٹڈ ہم اینڈ ڈیسٹنڈ فار ہم، اس نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، یعنی صرف پیدا کر کے ہی چھوڑ نہیں دیا گیا بلکہ پورا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فقدرہ، پھر تقدیر مقرر کی اس کی، یعنی جو کچھ اس نے بعد میں کرنا ہے وہ سب پہلے سے اس کے علم کے مطابق لکھا ہوا ہے، اور یہی چیز تقدیر ہے۔ کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے جس طرح اسے پیش کیا جاتا ہے کہ جب پہلے سے سارا لکھا ہے تو پھر انسان کو سزا کیوں، انسان کا قصور کیا۔ اصل میں انسان لکھے کا تابع ہے ہی نہیں، بلکہ انسان نے جو کرنا ہے وہ آلریڈی اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ وہی کریٹر ہے، اس سے بڑھ کے اور کون اسے جان سکتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کل کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پریویس نالج کو لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر علم اللہ السابق، اللہ کا پریویس نالج ہے، پہلے سے اس کو معلوم ہے، انسان اس کا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو بھی اس کا قصور ہی شمار نہ ہوتا اور سزا ہی نہ ملتی، بلکہ انسان تو جن چیزوں پہ اختیار رکھتا ہے اس میں غلط راہ اپنانے پر سزاوار، سزا یافتہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا، اے انکار کرنے والے، ذرا اپنی تخلیق کو تو دیکھ، کس چیز سے اس نے تجھے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔ ثم السبیلا، پھر راستہ، یسارا، اس نے آسان کیا اس کو، اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اچھا، اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، ورنہ ان تنگ ہڈیوں کے حصار سے نکل ہی نہ سکتا اور وہیں خود بھی مر جاتا اور ماں کی موت کا بھی باعث بنتا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے کتنا ایک سبیل کو، اس کے ایگزٹ کو یسرہ کیا گیا ہے کہ ایک بظاہر ناممکن سا نظر آتا ہے، حیران کن ہے۔ ایون میڈیکل کے فیلڈ میں بھی یہ بڑا ہی حیران کن ہے کہ اتنے بڑے سر اور وجود کا حامل بچہ کیسے ایک چھوٹے تنگ سے راستے سے نکلتا ہے۔ یقیناً اس کا خالق ہی اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، اور اسی طرح اس میں راستے کی جو آسانی ہے وہ خیر اور شر میں سے جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے وہی اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ اللیل میں ہے، فرمایا کہ اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں راستہ۔ اور اسی طرح من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ تو یہ ہے، ہاں ایک تیسرا بھی ہے کہ یعنی صحیح راستے کی طرف خاص رہنمائی، آسانی، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے فرمایا ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والاولی، صحیح راستے کی پہچان اس کے لیے آسان کر دی جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان لا سکتا ہے۔ یہ تینوں ہی اس میں شامل ہیں. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. اچھا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اگر تخلیق کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کرنا، یہ زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہی مراد ہو، وگرنہ معنوی لحاظ سے باقی تمام بھی اس میں شامل ہیں. پھر انسان کی موت کا جو مرحلہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے ممکن کرتا ہے اور محفوظ کرتا ہے اس کے اجزاء کو، ذرات کے روز قیامت اسی سے اٹھایا جانا ہے. فرمایا ثم، پھر اماتہ، موت دی اس کو، فاقبرہ، پھر قبر دی اس کو، اسے موت دی، اسے قبر میں رکھوایا. یہ قبر بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیسے انسان کو اس کے اعمال کو، اس کے ریکارڈ کو، اس کے ذرات کو، حتیٰ کہ اس کی کمی خامی عیوب سب کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے. سورۃ المرسلات میں بھی ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو اور مردوں کو؟ تو یہاں پہلے زندگی کا ذکر ہے، پھر موت کا. آیت 21 میں موت کا مردوں کو زمین میں سمیٹنے کا ذکر ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی جو آخرت کی مصلحت کے تحت ضروری تھی، اسے قبر میں رکھوایا. اتنا بڑا احسان ہے کہ انسان جیسا بھی ہو، حتیٰ کہ عذاب بھی ظاہر نہیں ہے، درندوں کی چیر پھاڑ، جانوروں کی طرح زمین پر پڑا رہنا، اور پھر یہ کہ وہ بدبودار سڑاند ہو کر عبرت کا نشان بن جانا، متعفن ہو کر اللہ کی مخلوق کے لیے باعث آزار بننا، اس تمام بے حرمتی بے پردگی سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. یہ فاقبرہ میں شامل ہے. اور کوئی کہے کہ یہ تو صرف مسلمان قبر میں دفن کرتے ہیں، باقی کیا؟ تو باقیوں کو تو نہیں ملی، یہاں تو ہر انسان کے لیے ہے. من اج شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ثم السبیل یسرہ، ثم اماتہ فاقبرہ. یہ واقعی ہر انسان کے لیے ہے، خاص طور پر ناشکرے کو متوجہ کیا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ قبر صرف وہی نہیں ہوتی کہ جس میں پراپر دفن کیا جائے، بلکہ انسان کے ذرات، باقیات، جہاں جہاں، جس جس جگہ، فضاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، پانیوں میں، جہاں جس جگہ بھی موجود ہیں، اور اللہ عالم، اللہ نوز ویل، اللہ خوب جانتا ہے، وہی قبر ہے. جہاں موجود ہیں وہی قبر ہے، اللہ تعالیٰ وہیں سے جمع کر کے اس کو کھڑا کرے گا. فاقبرہ میں شامل ہے، ضروری نہیں پراپر قبر، بلکہ جہاں بھی اس کی باقیات، ذرات، اجزاء موجود ہیں، خواہ راکھ بنا کے اڑا دیے جائیں، بہا دیے جائیں، اللہ ان کو جمع کرنے پر قادر ہے. بھلا وہ نہیں کر سکتا جس نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا؟ اور پھر اسلام میں جو قبر کا تصور ہے، یہ دنیا کے تمام طریقوں سے جتنے بھی ڈیڈ باڈی کو، میت کو ٹھکانے لگانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ان سب سے زیادہ حرمت والا ہے. کہ کس طرح ایون قبر کا بھی ایک حرمت کا تصور موجود ہے، اور میت کے بھی رائٹس ہیں، اس کی ہڈی کو نہ توڑا جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کس قدر اس کو اہتمام اور اکرام اور احترام کے ساتھ اس کا غسل، اس کی تکفین، تجہیز، تدفین کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد دعا کا حکم، اور حتیٰ کہ قبروں پر چڑھنے، پھلانگنے، بیٹھنے، اس روندنے، اس سب سے منع فرما دیا گیا. پھر صرف قبر ہی اینڈ نہیں، بلکہ جب وہ چاہے گا اسے اٹھائے گا. ثم، پھر اذا شاء، جب وہ چاہے گا، انشرح، اسے اٹھائے گا. ان تمام قدرتوں کو دیکھ کر کیا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں آدمی جو بھی کام کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی انجام ضرور ہوتا ہے، اور خود انسان ضرور سوچتا ہے. تو پروردگار نے اتنا بڑا سلسلہ کیا اس لیے پیدا فرمایا کہ کوئی اس اکیلے کی پرستش کرے، کوئی اس کی نعمتوں کو بھول کر بتوں کی پرستش کرتا رہے، کوئی ظلم کرے یا کسی پر ظلم ہو اور مرنے کے بعد سب برابر ہو جائیں؟ کیا یہ ایسے اتنا انفیئر ہو سکتا ہے؟ ظالم مظلوم برابر ہو جائیں، کوئی حساب کتاب نہ ہو، اچھے والے کو جزا اور برے والے کو سزا نہ ملے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کر کے بعض پرس نہ فرمائے، نہ کسی کو اس کے عمل کا بدلہ ملے؟ اللہ کے بارے میں یہ سوچنا ہی بے ادبی اور کفران نعمت ہے۔ تو قتل الانسان ما اکفرہ، وہ بھول جاتا ہے کہ جو اس کو پیدا کرتا ہے، جو اس کو موت اور قبر میں رکھتا ہے، وہ اس کو وہاں سے نکال بھی سکتا ہے۔ اذا شاء انشرہ، جیسے ایک اور مقام پہ ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم۔ کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس اللہ بہت بلند ہے، جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے، جس پر وہ مستوی ہے، وہاں سے تدبیر امور کرتا ہے، پھر اسی طرح قیامت اور قیامت کے بعد اٹھنا ہے، اور اس کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا جانا ہے، اور اللہ نے بنی آدم کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو ناشکرہ کافر سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا حق ادا کر دیا ہے، کون سا اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ اپنی مرضی ہی تو کی ہے، یا کوئی قتل تو نہیں کیا؟ کون سا کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، من مانی ہی تو کی ہے؟ یہ تو ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی، نہیں پورا کیا ابھی تک، لما ابھی تک، یقضی ادا نہیں کیا، پورا نہیں کیا، ما جو امرہ اس نے حکم دیا اس کو، یعنی خالق نے جو بندے کو حکم دیا اس نے، وہ کہاں حق ادا کیا؟ اور حق ادا کہاں ہوتا ہے؟ حق ہی تو بڑا بھاری ہے، حق صرف اس کی عبادت کرنا ہے، حق اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس کا ہر ہر حکم بجا لانا ہے، اسی کا تو حکم دیا گیا ہے۔ یہ حق ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ لما یقضی، یعنی لم یقضی، پورا نہیں کیا، لا یقضی احد ما امر بھی، کوئی بھی شخص وہ کام پورا نہیں کرتا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، کمی تو رہ ہی جاتی ہے۔ حقیقت میں جب انسان یہ سوچ لے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، وہیں سے اس کا فال ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ریئلائز کرنا کہ ابھی بہت کمی رہتی ہے، یہ انسان کو بہتری کی طرف، انسان کو محنت کی طرف، انسان کو قبولیت کی طرف لے جاتا ہے۔ سستی کے لیے، رب سے دوری کے لیے یہی سوچ کافی ہے کہ اس نے بہت کچھ کر لیا، یا اس نے غلط کیا کیا ہے، کون سا کوئی گناہ کیا ہے۔ ایک تو اس آیت کا یہ جنرل میسیج ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے رب کی اطاعت کا، عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حق کی بات ہے نا، جو یہ حق بڑا بھاری ہے، یہ تو وہی ہے کہ جنت میں ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف حقوق کی ادائیگی یا عبادات کی زیادتی سے جنت میں نہیں جا پائیں گے، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل۔ تو یہ جو حقوق کی ادائیگی ہے نا، یہ بڑی بھاری ہے۔ لما یقضی ما امرہ، کوئی بھی شخص وہ کام پورا نہیں کرتا، پورا نہیں کرتا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، کمی تو رہ ہی جاتی ہے۔ یہ ایک جنرل میسیج، ایک عام پیغام ہے۔ دوسرا، اگر سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ جو مطالبہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، کب اٹھائے جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب کہ ہونا تو ہے، مگر ابھی حکم نہیں آیا، اللہ جب چاہے گا زندہ کر کے اٹھائے گا، لیکن ابھی ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابھی تک اس دنیا کی آبادی اور کائنات کی تکمیل سے متعلق اللہ کا جو طے شدہ حکم ہے، وہ اس نے پورا نہیں کیا۔ لما یقضی ما امرہ، یعنی بندوں کے اعمال سے متعلق جو جو اللہ کے احکام ہیں اسے، وہ بھی پورے نہیں ہوئے، جب وہ مکمل ہوگا تو قیامت آئے گی۔ یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ پہلا اوور آل میسیج، جو جنرل میسیج ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک کنٹیکسٹ کے اعتبار سے نکلتا ہے۔ پھر دوبارہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنے رب کی پہچان کے لیے خود کو دیکھے، ارد گرد کو دیکھے، ذرا اپنی خوراک کو دیکھے، فلینظر الانسان الى طعامه، تو انسان کو لازم ہے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اب یہ آیت آج فوڈ نیوٹریشن کی دنیا میں ایک اہم پیغام ہے کہ انسان اگر خالق کی پہچان چاہتا ہے، کوئی نشانی مانگتا ہے، تعارف چاہتا ہے، تو ذرا اپنی خوراک کو دیکھے۔ اچھا، خوراک کی پیدائش یعنی یہ نباتات اگنا، یہ پورا پروسیجر کیسے، دانے سے بریڈ تک اور انسان کے پیٹ تک اور پھر اس کے اخراج تک، یہ سارا مرحلہ، یہ اٹ سیلف میں ایک بڑی سائنس ہے۔ انسان سمجھے تو یہ شہادت ہے خالق کی ربوبیت کی، وحدانیت کی، لیکن زیادہ بھی نہیں، ایک موٹی سی بات، سادہ سی بات۔ دیکھیں آج دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اسلام میں جتنا بھی یہ حلال حرام کا کانسیپٹ ہے، تو حلال یہ سروائیونگ ہے، یہ لائف سیونگ ہے، یہ ہیلتھ ہے، حلال میں ہی صحت اور زندگی ہے، جبکہ حرام یہ موذی، جان لیوا امراض، بیماریوں، مسائل اور موت کا سبب ہے، ڈیتھ کاز ہے۔ اب کرونا کی مثال آپ دیکھ لیں، ایس او پیز آپ چیک کر لیں، آئسولیشن آپ چیک کر لیں، ایک طرف اسلام کا پردہ ہے، ایک طرف گھروں میں ٹکنا ہے، قرن فی بیوتکن، ایک طرف طہارت کی اہمیت ہے، ایک طرف وضو کے نام پہ دن بھر میں جو پانچ اعضاء ہیں، وضو کے کلیان وضو، اعضائے وضو، ان کا بار بار دھونا ہے، دوسری طرف وہ سانس کی مشق، صبح کا اٹھنا، سجدے کی پوزیشن میں سر کو لانا، اور پانچ وقت کی پریڈ، کبھی انسان یوگا کے نام پہ، کبھی کسی ایکسرسائز کے نام پہ، تو کبھی وہ سیلف پیس یا مائنڈ پیس کے نام پہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے نام پہ اپنے آپ کو 8, 16, 24 گھنٹے بھوکا رکھتا ہے۔ اسلام کی کمپلیٹ انسٹرکشن دیکھیں، مکمل ہدایات، تو طہارت کا، عبادت کا، حلال حرام کا، اور تو اور وضو، اور تو اور پردہ، اور تو اور نقاب، اور تو اور وہ جو رشتے ہیں، تعلقات ہیں، محرم غیر محرم، یہ سب کس طرح انسان کی اپنی زندگی کی حفاظت اور صحت کی ضمانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کو اپنے بندوں کی زندگی سے، ان کی صحت اور سکون سے اتنا پیار ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو فرض قرار دے دیا ہے کہ جو یہ بیسک لائف سیونگ کام نہیں کرے گا وہ میرے ہاں مجرم ٹھہرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرض اس لیے کیا ہے کہ کوئی بھی اپنی جان پر بھی ظلم نہ کرے، مگر جب انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور رب کی اطاعت چھوڑتا ہے، اس کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی جان میں اس کی تباہیاں دیکھتا ہے، ہلاکت خیزیاں بھگتتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں جہنم کا عذاب کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ تو فلینظر الانسان الى طعامه، لیٹ مین کائنڈ لک ایٹ ہز فوڈ، اور ویسے خوراک کو کھاتے ہوئے دیکھنا ہی چاہیے، غور کرنا چاہیے ہر لقمے پہ، دینے والے پہ، کھلانے والے پہ، اور اس کے ذائقے پہ، اس کے ہر ایک پہلو پہ۔ آج ایون سائنس کی بات سننے سمجھنے والے ذرا یہ دیکھ لیں، ایک وہ شخص ہے جو سکرین دیکھتے ہوئے، موبائل یوز کرتے ہوئے، کسی بھی کام میں مشغول ہے، کام، کاروبار، بات چیت اس کے ساتھ کھا رہا ہے، ایک اس کی صحت، اور ایک وہ جو پلیٹ ڈالتے ہوئے فل فوکسڈ حاضر دماغی کے ساتھ کھاتا ہے۔ تو اس میں ایون موٹاپے کی اور مختلف بیماریوں کی وجہ غیر حاضر دماغی سے کھانا ہے، کھانے کو نہ دیکھنا بلکہ سکرین کو دیکھتے ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ ایون چھوٹے بچوں کو موبائل دکھا کے کھانا کھلانا یہ اس آیت کے خلاف ہے، اور سائنسی تجربات بھی اس کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ اس کے خطرناک نتائج انسان کی زندگی اور اس کی صحت پر مرتب ہوتے ہیں کہ جو کھانے کو دیکھ کے نہیں کھاتے بلکہ کسی اور چیز کی طرف دیکھتے ہوئے، متوجہ رہتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، وہ ایون کھایا لگتا نہیں ہے، الٹا بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ موٹاپا جو 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے، ام الامراض، اور اس کے علاوہ ایون جسمانی اور ذہنی اور نفسیاتی، اسی طرح قلبی یعنی دل کے مسائل تمام، یہ اگر صرف کھانے کو دیکھ کے توجہ سے کھایا جائے تو انسان کو پازیٹیو اسپیکٹس، اور اگر نہ دیکھ کے کھایا جائے تو نیگیٹیو اسپیکٹس اور سائیڈ افیکٹس ملتے ہیں۔ اتنا فرق ہے، یہ نفسیاتی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی، تاکہ قلبی یعنی دل کی صحت کے اعتبار سے بھی، اور ذہنی اس حد تک کہ میرے ایک بچے کا تھوڑا سلو لرنر ہے، اس کا ایشو تھا، تو ڈاکٹرز نے اس کو ریکمینڈ یہی کیا کہ یہ کھانے کو خود کھائے، اٹھائے اور زیادہ چبائے اور آرام آرام سے کھائے. مطلب ماں جو وہ جلدی جلدی سیریلز بنا کے گھول کے پلا دیتی ہیں، وہ بچے کی صحت اور دماغی نشو نما پر اثر انداز ہوتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں. تو یہ ہے الی طعامہ فلینظر الانسان الی طعامہ. تو یہ جو فلینظر ہے، دیکھنا، یہ اس کی حقیقت، اس پر تحقیق، اس کی نیوٹریشن ویلیو، اس کی حلال حرام، اس کی تمام اسپیکٹس کو دیکھ کے کھانا. اس میں بھی پتہ ہے کہ ایسے ہی کوئی ٹیٹرا پیک، ڈبہ پیک اٹھا کے سٹرا ڈال کے منہ لگا کے پی نہیں جانا، بلکہ کھولنا ہے، دیکھنا ہے. حدیث میں بھی ہمیں یہی حکم ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دیکھے پینے سے منع کیا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ جو سٹرا ڈال کے پینا ہے، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. ایون جب ان کو کھول کے اس پر لیب کیا جائے نا، تو بہت سارے اس میں اس کی خرابیاں، مضر اثرات نظر آتے ہیں. تو ہم وہ دیکھتے نہیں ہیں پی جاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کھا جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے کھا جاتے ہیں، اس کی غذائی نقص کو نہیں دیکھتے کھا پی جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فلینظر، اس میں دیکھنا وہ اس کی باریکیوں کو، تحقیقات کو، اس کے احوال کو بھی، اور وہ جو پلیٹ، وہ جو مشروب سامنے ہے اس کو بھی. یعنی ظاہری دیکھنا بھی اور معنوی دیکھنا بھی، دونوں ہیں. آنکھوں سے دیکھنا بھی اور دل دماغ سے دیکھنا بھی، دونوں. اور اس سے فوڈ نیوٹریشن کی ویلیو بھی معلوم ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شعبے میں تحقیقات کا، دیکھ بھال کا حکم دیا ہے. اسلام صرف یہ نہیں کہ آپ پرانی آیات پڑھ لیں تو آپ نے دین کو سمجھ لیا، بلکہ دنیا کو پڑھنا بھی، ارد گرد دیکھنا بھی، کائنات میں غور و فکر کرنا بھی، یہ دین کا حصہ ہے، دین پڑھنا ہی ہے. تو وہ جو اکثر میری بہنیں، بیٹیاں کنفیوز ہوتی ہیں کہ کیا ہم فوڈ سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں، کیا ہم فلان ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں، اور پوچھ رہی ہوتی ہیں، تو میں انہیں یہی کہتی ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو فوڈ سائنس کا، یہ آیت فوڈ سائنس کے میدان کی ترغیب ہے. فلینظر الانسان الی طعامہ، لیٹ مین کائنڈ لک ایٹ ہز فوڈ، وہ خوراک جسے تو معمولی سمجھتا ہے، یہ تمہیں پہنچانے والے سے ملاتی ہے. اس پر ذرا غور تو کر، آخر یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اگر اللہ اس کے اسباب فراہم نہ کرے، تو کیا انسان کے بس میں ہے کہ زمین پر یہ غذا وہ خود پیدا کر لیتا؟ اور اگر اللہ نہ کھلاتا، کھلانے کے قابل نہ رکھتا، آپ نے دیکھا نہیں کتنے عمرا سلاطین ہیں کہ جن کے دسترخوان، جن کے کچن، جن کے محلات فوڈ سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، انواع و اقسام، رنگ برنگے کھانوں سے سجے ہوتے ہیں، لیکن وہ کھا نہیں سکتے، منع جو ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ اگر اس کی مانو گے، اس کی نعمتوں سے لذتیں اٹھاؤ گے اور نافرمانی کرو گے، حرام کی طرف جاؤ گے، تو ہوتے ہوئے بھی محروم کر دیے جاؤ گے. فلینظر الانسان الی طعامہ. اسی طرح اوور ایٹنگ، یہ بھی انسان کو ہلاکت خیزی، تباہی کی طرف لے جاتی ہے. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا کھائے، وہ کیا کھائے. اور روزہ اس کی ایک مثال ہے، کیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی، انسان رب کے حکم اور اس کی خوشی اور اس کی رضا کے لیے رکا رہتا ہے. یہ سب اس میں شامل ہے. فلینظر الانسان الی طعامہ، اور اس سے وہ اپنے مالک کو پہچانے. انا صببنا الماء صبا، ہاؤ وی پورڈ ڈاؤن واٹر، کیسے ہم نے پانی کو نیچے برسایا، پھر کیسے ہم نے زمین کو اس سے پھاڑا. وی بروک اوپن دی ارتھ، کیسے اس سے ہم نے گرین کو نکالا، اگایا. گرو اٹ گرین، وعنبا وقصبا اینڈ گریپس اینڈ ہاربیج اینڈ آلیو اینڈ پام ٹریز وزیتون ونخلا وحدائق غلبا اینڈ گارڈنز وفاکہتا وابا اینڈ فروٹ اینڈ گراس متاع لکم ولی انعامکم ایز انجوائمنٹ فار یو اینڈ یور گریزنگ لائف اسٹاک. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو اس کی ضروریات، اس کی پیدائش اور اس کی ذات سے تعلق رکھنے والی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا کہ جن چیزوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اسے کس نے پیدا کیا، کس نے مہیا کیا، فرمایا اپنی قریب ترین چیز کھانے کو ہی دیکھ لو، اس کی تیاری کے لیے ہم نے کائنات کی کتنی قوتوں کو مصروف کر رکھا ہے، اور یہ بندوبست حضرت انسان کے زمین پر آنے تخلیق ہونے سے پہلے کر رکھا ہوتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، یعنی ہمیں تو شاید جب ضرورت ہوتی ہے تو یاد آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو وہ سب پہلے کر رکھا ہوتا ہے۔ اس کی کتنی باریک پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے، کتنی قوتوں کو مصروف کر رکھا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا خوب برسانا، صببنا اسی سے وہ دعا ہے سجیبن نافعا، مراد بارش ہے۔ ثم پھر شققنا الارض، انشقت اسی سے ہے، شقن پھاڑنا، زمین کو ہم نے عجیب طریقے سے پھاڑا، شققنا ہم نے پھاڑا، الارض زمین کو، شقا ایک عجیب طریقے سے پھاڑنا، دانے سے نمودار ہونے والی کومپل خود کبھی زمین سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، زمین میں ضرورت کے مطابق نرمی نمی اور بیج میں یہ طاقت ہم نے رکھی کہ وہ زمین پھاڑ کر باہر نکل آیا۔ فأنبتنا فيها حبا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، حب، اچھا حب اور حب، حب تو محبت اور حب دانا، اناج سے محبت بھی انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ کہتے ہیں نا روٹی تو روٹی ہوتی ہے نا، روٹی نہ کھائی تو کیا کھایا، گرین، اناج، کراپس۔ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا، صرف روٹی نہیں بلکہ ساتھ فروٹ بھی اور ترکاری بھی، سبزیاں، وعنب انگور، یہ مہنگا ترین اور اسی طرح لذیذ ترین، مفید ترین، وقصبا اور ترکاری۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سبزیوں کا ذکر کہاں ہے قرآن میں، بہت ہے، یہاں قصب اور سورۃ البقرہ میں بقل، اب وہ آیت دیکھ لیں، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، جو نباتات زمین میں سے اگتی ہیں، ترکاری، ککڑی، گہیوں، مسور، پیاز، یہ سب کیا ہیں، کس نے اگایا ہے، کیسے نکالا ہے، یہ سب کیسے ہو گیا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ایک عجیب طریقے سے، فانبتنا فيها حبا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، وعنبا وقصبا، اور انگور اور ترکاری، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور کے درخت، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، حدائق حدیقۃ کی جمع، پھلدار درختوں کا باغ، اور جس کے گرد دیوار ہو، چار دیواری ہو، ایسے باغات، فارم ہاؤس، بڑے ہی اٹریکٹیو ہوتے ہیں، لگزری فیل ہوتے ہیں۔ اور غلبا یہ اغلب کی جمع، مطلب گھنا، بکثرت، گھنے باغات کے لیے غلبا، حدائق غلبا، گھنے باغات، وفاکہتا وابا، اور پھل اور چارہ، ابا یہ سرائکی والا نہیں ابا جی، بلکہ اب یہ اس نباتات کو کہتے ہیں جو انسان پسند نہ کرے جانور کھائیں۔ ما ام باتات الارض مما تاکلہ الدواب ولا یاکلہ الناس، یہ ہے اب، یعنی چارہ، وہ کھانا جو انسان ناپسند کرے، جانوروں کے کام آئے، چارہ۔ وہ ابا، شاید وہ جو ابا ہے وہ بھی اسی سے ہے، اس طرح کے باپ کا کام بھی پرورش، پالنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک قسم کی پرورش ہی ہوتی ہے چارے پہ جانوروں کی۔ تو یہاں فاکیہ کے ساتھ جو آیا ہے نا، فاکیہ انسانوں کے لیے اور ابا جانوروں کے لیے، انسان اپنے اب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جانور اپنے اب یعنی چارے کی طرف لپکتے ہیں۔ متاع لکم ولی انعامکم، تمہارے لیے کیا، وفاکیہ، ولی انعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے کیا، ابا، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے، متاع ہے، فائدے کی چیزیں ہیں۔ تو جو لوگ فائدہ اٹھانے کے بجائے صرف فوڈی بن کے رہ جاتے ہیں، انہیں بھی ذرا دیکھنا چاہیے۔ فلینظر الانسان، مقصد حیات یہ صرف عقل ہے یا متاع ہے؟ اس جملے سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ زندہ رہ سکیں، زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، جبکہ کچھ کھانے کے لیے ہی زندہ رہتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ان کا سارا وقت تو اسی میں خریداری اور تیاری، پکانا، کھانا اور پھر خارج کرنا۔ اس سے برا کچھ ہو سکتا ہے؟ جانوروں کا کام چرنا ہے اور انسان کا صرف کام کھانا رہ جائے تو کیا فرق رہ گیا؟ حالانکہ یہ تو صرف متاع ہے، جینے کے لیے کھانا ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے کھانا پینا، بس جینے جوگا ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ جو فوڈ ریویو اور فوڈ ولاگنگ اور اسٹریٹ فوڈ کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، میں اس کی سخت مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ یہ بغیر بھوک کے بھی نہ کھانے والوں کو بھی کھانے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور یہ پوری ایک بزنس انڈسٹری بن چکی ہے۔ اللہ کے لیے اس پر غور کریں، یہ آپ کے رب کا پیغام ہے۔ فلینظر، فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا۔ اور خاص طور پر یہ جو انسانی مزے مزے کی خوراک اور جانوروں کا چارہ جب ایک آیت کے دو لفظوں میں اکٹھے جمع کر دیا، وفاکیہتاں وابا، اور پھل اور چارہ، تو آپ دیکھیں کہ جن کا کھانا اتنا ہو جیسے جانوروں کا چارہ ہوتا ہے، امبار انڈیل دیا، تو وہ پھر وہ متاع کہاں رہا؟ وہ تو گویا ان کے لیے زندگی بن گیا، حالانکہ یہ تو متاع ہے۔ متاع لکم ولانعامکم۔ آیت 33، فَإِذَا جَاءَتْ، پھر جب آئے، اصخاخہ، کان پھوڑنے والی، بہرا کر دینے والی۔ سخ ایسی آواز کو کہتے ہیں جو کانوں کو بہرا کر دے، ایسی سخت اور کرخت آواز جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ اور اصخاخہ، ڈیفننگ، ڈیفننگ یعنی بہرا کر دینے والی، ڈیف کہتے ہیں نا بہرے کو، ڈیفننگ بہرا کر دینے والی آواز، نوائز سو لاؤڈ ایز ٹو میک اٹ امپاسبل ٹو ہیئر اینی تھنگ ایلس، کہ جس آواز کے ساتھ کچھ اور سنا نہ جا سکے، کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی ایک چیخ، بہرا کر دینے والی ایک آواز۔ اصخاخہ، مراد اس سے وہ آخری یعنی دوسرا نفخہ سور ہے کہ جو قیامت خیز آواز ہوگی، جس کے بلند ہوتے ہی تمام مرے ہوئے انسان جی اٹھیں گے۔ اچھا، یہاں بعض نے کہا کہ یہ پہلے نفخہ سور کی، بعض مفسرین نے یہ تفسیر میں لکھا کہ اصخاخہ سے مراد پہلے نفخہ سور کی کیفیت اور وہ آواز ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بھی کہ آپ دیکھیں آگے ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ آواز کب ہوگی؟ جن مفسرین نے اصخاخہ سے مراد پہلا نفخہ سور لیا، انہوں نے اسے آگے سے ریلیٹ نہیں کیا، لیکن ظاہر دیکھیں تو یہ دوسرا نفخہ سور یعنی اسرافیل علیہ السلام کا دوسری بار پھونکنا ہوگا، کہ جب وہ پھونکیں گے تو وہ اتنی کرخت قیامت خیز آواز ہوگی کہ قبروں سے سب نکل آئیں گے اور ایک دوسرے سے بھی بیزار ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، تو آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یوم اس دن، یفر بھاگے گا، دوڑے گا، المرء انسان، آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے۔ اللہ نے قیامت کے دن آدمی کے ان لوگوں سے بھاگنے کا ذکر فرمایا جن سے محبت ہوتی ہے، جن سے اٹھنے کا، جنہیں چھوڑنے کا، جن سے جدا ہونے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنوں سے بھاگے گا، اور سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا، ترتیب میں محبت کے درجات کو ملحوظ رکھا، پہلے اس کا ذکر فرمایا جس کے ساتھ کم محبت ہوتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے آخر میں آپ دیکھیں بیٹوں کا ذکر فرمایا، کہ جن کے ساتھ آدمی کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جب اپنے پیاروں سے بھاگے گا تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہائے یہ رشتے جن کی خاطر رب کو چھوڑا جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، حلال چھوڑ دیتے ہیں، عبادت چھوڑ دیتے ہیں، پردہ چھوڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی چھوڑ دیتے ہیں، ہر سرکشی، زیادتی، گناہ، ظلم تک کر جاتے ہیں۔ جن کی خاطر رب کو چھوڑا جاتا ہے، رب کے آگے انہیں چھوڑ بیٹھے گا، وہی رشتے بیزار ہو جائیں گے۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ہمارے خلاف دعویٰ دائر نہ کر دے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا، فلاں رشتہ دار کا حق مارا، کوئی رشتہ دار حق نہ مانگ لے، کوئی اس کے خلاف کوئی شہادت، کوئی ثبوت نہ پیش کر دے، اور ظلم کے بدلے میں اس کے گناہ نہ اٹھانے پڑ جائیں۔ حتیٰ کہ یہ کیفیت گھبراہٹ کی، بدحواسی کی اتنی زیادہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی کہیں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، حتیٰ کہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے بھاگے گا کہ کہیں کوئی مجھے سیف سائڈ مل جائے، کہیں کوئی مجھے اس سب سے چھٹکارا مل جائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر وہ رشتہ جو انسان کو رب کی نافرمانی پہ اکساتا ہے یا مجبور کر دیتا ہے، روز قیامت وہی سارے رشتے انسان سے بھاگیں گے کہ کہیں خود تو مرے گا، ہمیں ہی نہ مروا دے۔ رشتہ دار بھاگیں گے کہ کہیں ہم سے کچھ مانگ نہ لے، کہیں ہمیں پھنسوا نہ دے۔ اور مجرم اور انسان، المجرم اور المرء بھاگے گا کہ کہیں ان کے گناہ بھی میرے اوپر نہ آ جائیں۔ اور سورہ المعارج میں ترتیب اور بھی ہے، یعنی یہاں پہلے بھائی سے ذکر ہوا ہے، سورہ المعارج میں بیٹے سے ابتدا ہوئی ہے، گویا ہر ایک سے بڑھ کے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے گا اور خود غرض ہو جائے گا، اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں بھاگ دوڑ رہا ہوگا۔ سورہ المعارج میں ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا، مجرم چاہے گا کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں اپنے بیٹوں کو دے دے، اور اپنی بیوی کو، اور اپنے بھائی کو، اور اپنے کنبے فیملی کو، وہ جس کو وہ جگہ دیا کرتا تھا، یعنی جس کا مقام، مرتبہ، درجہ دل میں اتنا تھا کہ انسان ان کی خاطر ہر حد گزر جاتا تھا۔ اور یہی نہیں کہے گا سب کچھ لے لو ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے، یعنی ان سب کی قیمت پہ صرف مجھے بچا لیا جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انہا لزا، کیونکہ وہ جہنم تو ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے، وہ تو اپنے ٹارگٹ کو لپک کر پکڑ لینے والی ہے، ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، مال جمع کیا اور اسے بند رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، حق ادا نہ کیا، تو یہی اس کے لیے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا۔ دیکھیں کہ قیامت کے دن یہ حالت ہے، انسان کہے گا کہ ساری دنیا لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اور یہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ مکالمہ بھی ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت 91 میں ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، ان کے کسی ایک سے زمین بھر کے برابر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں دے دے۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھے گا، اگر دنیا میں جو بھی چیز ہے تمہاری ہو جائے، یعنی ساری دنیا کی پراپرٹی تمہیں مل جائے، تو کیا تم اسے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں ضرور۔ اللہ فرمائے گا، میں نے تم سے اس وقت جب تم آدم کی پشت میں تھے، یعنی تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی تمہاری فطرت میں یہ بات ڈال دی تھی کہ انسان اپنے رب کی راہ میں خرچ کرے، لوگوں کی فلاح میں لگائے، اور اسلام کے بول بالا میں لگائے، یہ تمہاری جبلت فطرت میں ڈال دیا گیا تھا۔ تم اس وقت میں نے تم سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا، کیا کہ شرک نہ کرنا، تو میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تم نہ مانے اور شرک کرتے رہے۔ دنیا میں صرف فرائض کی ادائیگی، صرف نماز، صرف زکوٰۃ، صرف رمضان کا روزہ، صرف فرضی حج، صرف فرائض انسان کو بھاری لگتے ہیں، اور وہاں کیا کہے گا، ساری زمین جتنا سونا جو بھی دنیا بھر میں ہے، میں وہ سب مجھے دے دو تو میں اس کے بدلے میں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے تیار ہوں، یعنی ایٹ اینی کاسٹ، ایٹ اینی پرائز۔ مگر یہاں تو تھوڑا سا بھی دینے کے لیے گلا گھٹتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، جان پہ آ جاتی ہے، جان پہ بن جاتی ہے، اچھا مرتے ہوئے یہ سب چھوڑنے کے لیے چھوڑ جائیں گے، اور مرنے کے وقت یہی حالت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، یعنی نہ اس کا بینک بیلنس، نہ اس کی پراپرٹی، نہ اس کا گھر، نہ اس کی گاڑی، نہ کچھ بھی انسان کے لیے، اسے یہی ہوتا ہے کہ بس میرا ایک سانس سکھی ہو جائے۔ لیکن جب سانس سکھی ہوتا ہے تو یہ چیزیں اسے اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرنے دیتی۔ اچھا، جن کی خاطر یہ سب کیا جا رہا ہوتا ہے نا، وہی انسان سے بیزار ہوں گے، بھاگیں گے، اور انسان ان سے بیزار ہو کر بھاگے گا، کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہو جائیں گے۔ من اخی، اپنے بھائی سے، وہ امی ہی، وہ ابی، اور اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتی ہی، اور اپنی بیوی سے، وہ بنی، اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئن، ہر شخص، لکل امرئن، ہر اس شخص کے لیے، منہم، ان میں سے، یومئذن، اس دن، شأن، ایک خاص حالت ہوگی، یغنی، جو بے پرواہ کر دے گی اس کو۔ ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، بس اپنی ہی فکر ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحشرون حفاتن عراتن غرلا، کہ اس دن لوگ، تم ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر ختنے کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کہ عورتیں مرد سب ننگے ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الامر اشد من ان يهمهم ذاك، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، یہ بات ان کی سوچ میں بھی نہیں آئے گی۔ اس دن ان میں سے ہر آدمی کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی، دوسرے کی طرف کوئی نظر جانے کی فکر ہی نہیں ہوگی، اپنی اتنی پڑی ہوگی۔ جب کہتے ہیں نا کہ اپنی پڑے دوسروں کی بھول جاتی ہے، وہاں یہ واقعی ایسے ہی ہوگا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر کسی کی اپنی ایسی حالت ہوگی کہ دوسروں کی اسے فکر ہی نہیں ہوگی، دوسروں سے کی اسے فکر بھلا دے گی، بے پرواہ بنا دے گی، اور ان کی حالتیں ان کے چہروں پر ٹھپی ہوں گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، کچھ تو خوش و خرم، مطمئن، جبکہ دوسرے پریشان، پراگندہ، بدحال۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن تین مراحل ایسے ہیں کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہاں تو ایک میدان محشر کے مرحلے کا ذکر ہے۔ ابو داؤد کے حوالے سے جو حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ، تجھے کس چیز نے رلایا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ نے کہا، جہنم کی آگ یاد آئی تو میں رو پڑی۔ کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھ پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین مواقع ایسے ہیں جن میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک، اعمال تولے جانے کا وقت، جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا یا ہلکا، یہ وہ چیز ہوگی کہ انسان کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کیا پتہ ہی نہیں ہوگا، بس اپنی پڑی ہوگی۔ دوسرا وہ موقع کہ جب نام اعمال دیا جانے کا وقت ہوگا، کہنے والا کہے گا کہ آؤ میرے نام اعمال کو پڑھ کر دیکھو، حتیٰ کہ اسے علم ہو جائے گا کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے یا پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں۔ اور تیسرا وہ موقع جب جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تین مواقع ایسے ہیں کہ انسان کو اپنے سوا کسی کا خیال نہیں ہوگا، ہوش نہیں ہوگا۔ ایک والوزن یومئذ الحق، اعمال کے تولے جانے کا وقت۔ دوسرا، جب نام اعمال تقسیم کیا جا رہا ہے اور رزلٹ کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہوں گے۔ اور تیسرا، جب پل صراط سے گزارا جائے گا تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان کو کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا عند المیزان وعند الکتاب وعند الصراط، رواہ ابو داود۔ یہ تین مقام ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ایک میزان کے وقت، ایک نام اعمال کی تقسیم کے وقت، اور تیسرا پل صراط کے وقت، جب وہ جہنم کی پشت پہ رکھی جائے گی اور ہر ایک کو وہاں سے گزرنا پڑے گا، تو کسی کو کوئی دوسرا، حتیٰ کہ اپنا قریبی بیٹا بھائی تک یاد نہیں آئے گا۔ البتہ اگر کوئی چیز فائدہ پہنچائے گی تو وہ انسان کا عمل ہوگا۔ ایسے ہی ان تین مراحل سے انسان نکلے گا تو پاس ہونے والوں کو، کامیاب ہونے والوں کو اپنا پتہ چل جائے گا، رزلٹ مل چکا ہوگا، اور اسی طرح ناکام ہونے والوں کو بھی۔ تو فوراً یا تو چہروں پہ تازگی، خوشی، روشنی آ جائے گی، یا پھر یہ کہ سیاہی اور پریشانی طاری ہو جائے گی۔ جیسے یہاں ہے، وجوہن، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، مسفرہ، روشن ہوں گے۔ وجوہ، وجہن کی جمع، اور سفرہ، یہ اسی صورت میں آپ ایک لفظ پڑھ چکے ہیں، یہاں مسفرہ اور وہاں سفرہ۔ سفرہ کس کو کہتے ہیں؟ صفرن کتاب کو کہتے ہیں، روشنی دیتی ہے نا، راستہ دکھاتی ہے نا۔ تو یہاں مسفرہ، روشن، وجوہن مسفرہ، چہرے روشن ہوں گے۔ چہروں کی یہ روشنی اور خوشی اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جانے کے بعد ہوگی، جیسے سورہ الانشقاق میں ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا نا، ان کے چہرے بڑے روشن، خوش و خرم ہوں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال کے پاس جائیں گے، اور اہل و عیال وہاں کون سے اہل و عیال ہوں گے؟ نیکیوں میں یہ کمپنی، کیونکہ گناہگار کا تو رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹے سے، انہ لیس من اہلک، یہ اپنے اہل و عیال کے پاس، جو دنیا میں اہل و عیال کی خاطر رب کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، حرام خوری، رشوت، تو وہ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ جبکہ جو رب کی اطاعت میں ایک دوسرے سے جدا بھی رہے، قیامت کے دن اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اکٹھے انجوائے، چل کر رہے ہوں گے، کہیں گے آؤ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، آؤ سیلیبریٹ کریں۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، چہروں سے خوشی جھلک رہی ہوگی، روشنی ٹپک رہی ہوگی، جیسے ایک خوشخبری سے چہروں پہ تمازت آ جاتی ہے۔ ضاحکۃن، ہنستے ہوں گے، مستبشرہ، بشارت سے بہت خوش۔ ووجوہن، اور کچھ چہرے، یومئذن، اس دن، علیہا، ان پر، اس پر، غبارہ، غبار ہوگا۔ یہ کون ہے؟ کافر اور فاجر۔ اعمالوں کی، یعنی بد اعمالی کی سیاہی چہرے پر طاری ہوگی، جیسے سورہ یونس آیت 27 میں ہے، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، کسی بھی برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا، اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، جبکہ وہ اندھیری ہے، یا یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مختلف مقامات پر چہروں کی سفیدی اور سیاہی کا ذکر آتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ کفر ایک تو حقیقی کفر اور ایک ناشکری بھی کفر ہوتا ہے، اور ویسے بھی رب کی اطاعت کا انکار تو کفر ہے ہی۔ اور دیکھیں کہ دنیا میں خواتین کو خاص طور پہ، اور ویسے سب کو عمومی طور پہ، چہروں کی رنگت کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ فیئر کمپلیکشن یہ تو انسان کی مت مار دیتا ہے۔ اسی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں، اسی بنا پر محبتیں اور نفرتیں، اور اسی پر انسان، آپ دیکھیں کہ پلاسٹک سرجری تک، اور دن رات کی کریمیں الگ، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹریٹمنٹس کروائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان سارے ٹریٹمنٹس کے لیے جو پاپڑ بیلے جاتے ہیں، حرام کیے جاتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی سرجری کام نہیں آئے گی۔ بلکہ جس سرجری کے لیے، جس ٹریٹمنٹ کے لیے، جس چیز کے لیے کریم لگی ہوئی ہے، وضو نہ کروں، اور کریم کے لیے جو حرام کیا لیا دیا، تو وہ سب سیاہی میں، پرماننٹ سیاہی میں بدل جائے گا۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا، ڈھانکے گی ان کو قاطرہ سیاہی، پکی سیاہی، قاطرہ۔ قطر لغت میں وہ کالا گوشت، جیسے باربیکیو کیا جائے تو جو بوٹی جل سڑ جائے، اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی اب چہرے دیکھیں گوشت پوست والے کیسے ہوں گے، جیسے کوئی بوٹی سڑ چکی ہو، جل چکی ہو، کیسے بدبو، سیاہی، ایون کھانے کے قابل، کیا دیکھنے کے قابل نہیں رہتی، دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ کون ہوں گے؟ اولائکا، یہی لوگ، ہم الکفرۃ الفجرہ، وہ ہیں جو کافر اور فاجر، بدکار، جو کافر ہیں، نافرمان ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب یوم القیامہ۔ الحمدللہ، تمت السورہ۔